and we want to.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاصہ قرآن میں ہم دوسرے رخ کا آغاز کریں گے, دوسرے پارے کا. سورۃ توبہ سے شروع ہوگا. سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہے, جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھائی, تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بسم اللہ بھی زیادہ کم نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے جو مفسرین میں سے اکثریت کی رائے ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جہاں سورت کے آغاز میں بسم اللہ آتی ہے وہاں ہم بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کریں گے, اور بیچ میں کہیں سے بھی ہم پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بات شروع کر دیں گے. بہرحال کچھ کہتے ہیں بیچ میں پڑھیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کا نام لینا ہر چیز سے پہلے لازمی ہے, وہ بھی یہاں. تو بہرحال اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے اور اس کا مضمون بھی آپ کو ایک جیسے ملے گا. تھوڑا سا اس سورت کے بارے میں سمجھ لیجئے گا کہ یہ سورت سن 9 ہجری کے قریب نازل ہوئی. مکہ فتح ہو چکا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے تقریباً 21 سال سے مشرکین کے ساتھ معاملہ کرتے آ رہے تھے. مکہ کے 13 سال تو آپ لوگ ویسے ہی دبے ہوئے تھے, کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے, لیکن مدینہ میں آنے کے بعد 8 سال تک, ذرا سوچئے, ایک حیرت کی بات لگتی ہے صرف سوچنے میں. اسلام کا یہ مزاج بھی سمجھ آ جائے تو ہم کبھی کسی سے کوئی ریئیکشنری بات نہ کریں. 8 سال مکہ کے تھے جس میں آپ مدینہ میں موجود تھے, اور مکہ میں کفار اپنے طور طریقوں سے حج بھی کرتے تھے, خانہ کعبہ میں وہ سارے بت بھی تھے, یہ برہنہ ہو کے طواف بھی کرتے, تالیاں بھی پیٹتے, لیکن اللہ کے نبی نے نہیں کسی کو چھیڑا. ہاں, پہلا موقع تھا جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں, تو اس وقت پھر آپ نے حرم کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑا, کبوتری کا بت اپنے ہاتھ سے توڑا, حضرت علی اور چند صحابہ کو بھیجا کے جا کے قبروں کو نیچا کر دو, کتبے گرا دو, ان کی درگاہیں مندر ختم کر دو. اس کے بعد واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے تھے. اس کے بعد پہلا موقع سن 9 ہجری میں حج کا جب آیا تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پہلے تو مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا, اب تو دوسرے لفظوں میں مکہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے, تو اب کیا یہ آ کے ویسے ہی کافر اپنے طور طریقوں سے عبادت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو حج کا امیر بنا کر بھیجا, پیچھے سے حضرت علی کو بھی بھیج دیا. کیا آپ کو پتا تھا قوم تھوڑی اڑیل ہے, انہوں نے کہنا جی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے, یہ قریش سے نہیں ہے, ہمیں اپنے خاندان کا بندہ چاہیے. حضرت علی اسی قبیلے سے چکے تھے تو حضرت علی گئے, اور اس سال پھر حج میں گھوم پھر کے یہ اعلان کر دیا گیا جب ہم اس آیتوں کے شروع میں پڑھیں گے کہ آج کے بعد 4 مہینے کی مہلت ہے, کوئی بھی کافر اس کے بعد حرم میں ان طور طریقوں پہ عبادت بھی نہیں کر سکتا جس پہ وہ کرتا ہے, کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا, اور یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر تم یہاں نہیں آ سکتے. تو مزید 4 مہینے کی ان کو مہلت دی تھی. بہت ہی خوبصورت اس میں بھی لیسن ہے, ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے, ڈیٹیل سننا چاہیں تو اس کی تفسیر سن سکتے. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین, اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت بھی اس ملک کے اس دور کے رواج کے مطابق مسلمانوں کے دوسروں کے ساتھ معاہدے ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے معاہدوں کو یہاں بھی پورا ہونے کا موقع دیا. لہٰذا کافروں کو اب خبر دے دی گئی, فصیح فی الارض اربعۃ اشہر, بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. عام اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے. حج اکبر سے مراد عرفے کا دن ہے, یعنی حج کا دن جو ہوتا ہے جس دن لوگ حج کرتے ہیں. ہمارے معروف جو حج اکبر جمعے کا, وہ اس سے مراد نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول کیا اعلان کرتا ہے کہ مشرکین سے وہ بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی, اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو, بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی, اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں، یہ کون سے مہینے؟ حرمت والے نہیں ہیں، یہ چار مہینے مہلت والے ہیں، جو ذی الحج سے لے کے اگلے چار ماہ تک تھا۔ یہاں بھی اسلام کا مزاج ہے کہ ایک دم نہیں پکڑا، بلکہ آہستہ آہستہ کہا۔ اب ذی الحج میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید چار مہینے رکھو۔ پھر اس میں بھی ایک آپشن تھی کہ کچھ کافر قبیلوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا ایک سال کا، اب وہ اس کی مدت پوری ہونے میں کسی کے آٹھ مہینے تھے، کسی کے چھ ماہ تھے، کسی کا سال بھی ہوگا، تو کہا نہیں، ان کو پھر اتنی مہلت ہے۔ یہ نہیں کہا بھی تم سب سے کیے ہوئے معاہدے ختم، ہم تو پاؤں پہ کھڑے کھڑے معاہدہ توڑ دیتے ہیں نا، نہیں کہ اب میں سیریس نہیں رہی، یہ اب میں نے یہ سوچ لیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا، اب میں نے اس کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اسلام ایسے نہیں سکھاتا، کہا معاہدہ توڑنے کے بھی اسٹیپس ان کو بتاؤ، اور اگر چار مہینے جب گزر جائیں پھر بھی یہ زبردستی وہاں کفر کے اور شرک کے کام کرنے چاہیں، تو پھر مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور ان کو پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ پر گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے، دیکھیے کتنا پیارا مزاج ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اس کو پناہ دے دو، یا تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ہم سب کو بھی اس میں سبق ہے، ہم کتنی جلدی اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے اوپر فتوے دے دیتے ہیں، جی ان کو نہیں ہدایت ملنی، ان کو کچھ نہیں پتا۔ کہا چار ماہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی کہتا نہیں آئی ایم انٹرسٹیڈ ان اسلام، مجھے اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے ابھی، تو کہا ان کو مہلت دو، ان کو اللہ کا کلام سناؤ۔ اللہ کے کلام سے دل بدلتے ہیں، باقی چیزوں سے نہیں بدلتے۔ علم نہیں ہے تو بےچارے کیا کریں گے، بے علمی میں یہی کچھ تو کریں گے۔ پھر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین کیسے چل سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب تم پر یہ قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا یہ لحاظ کرتے ہیں، اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ باقی رہ گئی بات، تو اپنی زبان سے تو تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تابہ قلوبہم، ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، یہ بڑے برے کرتوت تھے جو یہ کرتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ جن کے کوئی رولز ہی نہیں، کوئی ریگولیشن نہیں، ہر موقع پہ حد شکنی کرتے تھے، پیٹ پیچھے سے چھرا گھومتے تھے، رشتے داریوں کا انہوں نے خیال نہیں رکھا، اللہ کے نبی کیا تھے، کوئی بیگانے تھے، ان کے اپنے ہی تو تھے، لیکن ان کو اتنی اپنے مسلک اور اپنے مذہب اور اپنے دین کی اور اپنی باپ دادا کی رسومات پیاری تھی، کس معاملے میں انہوں نے کسی کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ تو یہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی پھر نہ ان کو آر دلاؤ، پھر بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا پتا چلا کہ جو لوگ صرف باتیں کر کے خوش کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ معاملہ نہیں چلا سکتے۔ اور پھر اگلی بات کے اللہ تو کہتے لو نہ قومن، کیا تم نہ لڑو گے ایسے قوم سے، ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کو ملک سے نکال دیا اور ارادے کر لیے، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے یہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بتاؤ اتخشو نہ ہوں، جبکہ اللہ ہو حق کو انتخشو ہو، اللہ تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو، یعنی سچا ایمان اللہ کا ڈر دیتا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہوئے۔ جو بھی دشمن تھے ان میں سے کچھ کو اللہ نے اسلام دے دیا، کچھ کو جنگوں میں مروا دیا، کچھ قیدی ہو گئے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو بندے کی اصل ہوتی ہے۔ ہم جتنے مرضی لبادے اڑ لیں، لوگ ہمیں جتنا مرضی اچھا سمجھ لیں، لیکن اللہ کا معاملہ ہمارے اصل پہ ہوگا۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں لگتا، اللہ کو کوئی غلطی نہیں لگتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا کے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جب تھوڑا سا مشکل لگا یہ سب کچھ کرنا، دین کے تقاضے پورے کرنا، دین دنیا کو ساتھ لے کر چلنا، تو اللہ نے کیا کہا؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان دی، اور اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی قربانی دینی پڑتی ہے، کوئی عہدہ لینے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اللہ کے راستوں میں چلنا پڑتا ہے، دین اس پہ قابو پانا پڑتا ہے، بھوک پیاس سہنی پڑتی ہے، دنیا کی رونقیں چھٹتی ہیں، گھر بار چھٹتے ہیں، خاندان چھٹتے ہیں، برادری چھٹتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ دیتا بھی تو بہت ہے نا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہیں مدینہ والے حالات دے دے سکتے، تم مکی دور سے گزرے ہی نہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں تسلیاں بھی دیتا ہے، اور وہ لوگ جو صرف باتوں سے خوش رکھتے ہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں، ان کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ یہ راستہ قربانیوں کی زمین پہ چلتا ہے، یہ کام، یہ عمارتیں جو ہیں یہ قربانیوں کی زمین پہ بنتی ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو چھانٹ بھی لیتا ہے، اور اللہ سب باتوں سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد مشرقین کی کچھ خوش فہمیوں کا تذکرہ ہے۔ ابھی چند آیات میں مشرقین جو کچھ نہ کر کے بھی اپنے آپ کو بڑے دیندار ثابت کرتے تھے، اسی کا تذکرہ ہے۔ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ۔ مشرقین کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر خود وہ کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیجئے سائد کو۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں آپ کی مسجد کی اگر آپ وہاں شرک پھیلا رہے ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں آپ کے ادارے کی اگر آپ وہاں بدعت کو رواج دے رہے ہیں۔ اللہ بالکل بے نیاز ہے اپنے ان سارے کاموں سے، اس لیے وہ سارے شرک کے باوجود چند نیکیاں کر کے کہتے تھے ہم بڑے نیک ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم مسجد حرام کی صفائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کی موجودگی میں یہ کچھ بھی قبول نہیں، کیونکہ ان کے تو سارے ہی اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ ملا تجلنا منہم۔ نیکیاں کر کے تھوڑی سی بندے کی وہ بھی کل ضائع ہو جائے، اس سے زیادہ کون انسان دکھی ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ وفی النارہم خالدون، اور ان کو جہنم میں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اب اللہ بتاتا ہے آؤ تمہیں بتاؤں کہ مسجدوں کی آبادی کن لوگوں سے، کون لوگ ہیں جو سچے دل میں اللہ کا کام کریں گے؟ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اسے آخر کو مانے اور نماز قائم کریں، زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ نماز زکات تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے پہ ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی، ملکی سطح پہ بھی۔ ایک امت ہوتے ہوئے ہم جب تک اللہ کا ڈر سب سے بڑا نہیں رکھیں گے، ساری بڑی طاقتوں کا ڈر، دوسرے غیروں کا ڈر نہیں نکالیں گے، تب تک اللہ کی پوری مدد نہیں آئے گی۔ فرمایا فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، انہیں لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ سیدھی راہ پہ چلیں گے۔ پھر شعور بیدار کیا جا رہا ہے مکہ والوں کے ناطے ہم سب کا بھی۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جان بھی دی تو اللہ کی راہ میں دی؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ صاف بتا دیا، جو مرضی کہہ لو لیکن دو مختلف کردار ہو، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کون سے لوگ؟ کہ جو حقیقت میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا جو ایمان لائے، اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کیا ہے اس دنیا کی چاہت ان کے فائدوں میں اگر انسان کھو کے رہ جائے اور ہمیشہ کی ناکامی پائے؟ اور کتنی کو قربانی ہے آج کوئی دے رہا؟ آج کوئی کسی کو گھر چھوڑنے کو کہہ رہا ہے مکہ والوں میں سے؟ کوئی بھی نہیں، وہ چلے گئے اپنی قبروں میں، جنتوں میں پہنچ گئے لیکن ہمیشہ کے لیے۔ یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اور اللہ ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کے ساتھ خوشخبریں دیتا ہے ایسی جنتوں کی جن میں ہمیشہ رہنے والے سامان ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اور یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا بڑا صلہ ہے، ہم دنیا میں صلے مانگتے ہیں، کوئی کیا دے گا اور کتنا دے گا، اور اسے ملے گا بھی کیا، پھر دنیا ہی ملے گی نا، لیکن اللہ جو دین کے کاموں پہ، مدد پہ، خدمت پہ جب دے گا وہ بہت بڑا اجر ہے۔ بہت بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ کے راستوں میں کام کرنے کی، اب انہی رکاوٹوں کو ہمارے سامنے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔ بات کر لیں، ہم کہتے ہیں بہن کی گھر شادی ہے، اب مہندی میں نہ گئے تو کیا ہوگا، بھائی کے پہلے بیٹے کی شادی ہے اور اس کو وقتاً تو بلنا ہی پڑے گا اور اس کی برات میں تو جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں استحب الکفر علی الایمان، معیار ایمان اور کفر ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے محبتیں نہ کرو، یہ تو عبادت ہے، اللہ نے تو خود معاملات دیے، اللہ نے تو خود صلہ رحمی دی، لیکن جب تقابل ہو، اللہ اور اس کے رسول ایک طرف ہے اور ہمارے رشتہ داروں کے معاملات دوسری طرف ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُم فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ، پھر اگر کوئی ایسے لوگوں کو کفر کے باوجود، ان کی نافرمانیوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر ترجیح دیں گے تو وہ ظالم ہے۔ اس مثال میں ہم خود کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں کسی رشتہ دار کسی کو بھی کچھ کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تب دیکھ لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے بعد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن ویک پوائنٹس، وہ کہتے ہیں نا فلاں تو میرا ویک پوائنٹ ہے، ہم سب اپنے ویک پوائنٹس ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ نے ایک لمبی لسٹ دے دی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ ہونے کا تم کو ڈر ہے، ایسے ہی ہے نا، جب انسان کو مال ملتا ہے تو پھر اس کے مان پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو بڑے پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے تم سب کے سامنے۔ اور یہ کون سا فیصلہ؟ لکھ لیجیے امر یہاں اللہ کا عذاب ہے، کہ پھر اللہ عذاب لائے، اللہ انہی نعمتوں کا عذاب بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ یہ نعمتیں اللہ کی رحمت ہے یا عذاب؟ اس کا ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، یہ نعمتیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو نعمت ہے، اور یہ نعمتیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو عذاب ہے۔ یہ گھر نعمت ہے اگر اس میں اللہ کی شکر گزاری اور ہے، جتنی نعمت بڑی ہو اتنا شکر زیادہ ہو، کوئی چیز ملے تو کہا کرے اللہ اب تو تیرے اور بھی پیسے دینے ہیں میں نے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کسی کمپنی سے کچھ خریدتے ہیں نا، مثال ہے کہ آپ نے الیکٹرانک کمپنی سے دو چار چیزیں خریدی، آپ کے نام پہ 500 کا بل ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ لیمپ بھی لے لیتی ہوں تو 600 ہو جائے گا نا، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کرتے ہیں یہ ٹیوب لائٹ بھی لے لیتی ہوں تو 700 ہو جائے گا۔ تو جتنی زیادہ چیزیں آپ اپنی کارٹ میں ڈالتے جائیں گے بل بڑھتا جائے گا نا، بالکل اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اپنی زندگی کی کارٹ میں اللہ سے نعمتیں لے رہے ہیں نا، چھوٹا گھر ہے تب بڑا گھر ہے، پہلے ایک بچہ تھا تب دو بچے ہیں، پہلے شادی نہیں ہوئی تھی اب شادی ہو گئی، پہلے دولت کم تھی اب زیادہ ہو گئی، تو کیا اب اللہ کو زیادہ نہیں پے کرنا؟ وہ بندہ جو کارٹ بھی بھر لے اور وہاں جا کے کاؤنٹر پہ جھگڑا کرے کہ پیسے میں نے کوئی نہیں دینے بلکہ جتنے دینے تھے اس سے بھی آدھے دوں گا، تو وہ کیا کریں گے؟ پولیس کو کال کر لیں گے یا کہیں گے جی یہ سب چھوڑیے اور جائیے چھٹی کیجیے، جائیں جہاں سے آپ کو ملتا لے لیجیے۔ اللہ کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں دھمکی والے انداز میں کہتے ہیں لوگوں اللہ کا فیصلہ آئے گا، اور یہ فیصلہ کوئی آج دشمنوں کی فوجوں کی صورت میں نہیں آتا، یہ ہمارے دل کی گھٹن اور بیماری اور پریشانی کی صورت میں آتا ہے۔ جو خوشی آپ کو اللہ کا کام کر کے ملے گی وہ خوشی آپ کو اچھے سے اچھا کھا کے اور پہن کے نہیں ملے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ نافرمان قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کسی کو موقع دے دے اور وہ صرف اپنی سستی کی وجہ سے اس موقع کو ضائع کر دے, صرف زیادہ کھانے کا شوق اس کو نمازوں سے روک دے, صرف گھر کو سجانے کا شوق اس کی عبادت میں کمی کر دے, اس کا خوشی و خوشو کم کر دے. باقی رہ گئی بات اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں, کیونکہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین, اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے, ابھی غزوہ حنین کے روز تو اس کی مدد کی شان تم دیکھ ہی چکے ہو. کیا ہوا تھا؟ اذا جبتکم کثرتکم, اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ سب کچھ تمہارے کچھ بھی تو کام نہ آیا, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور منکرین نے حق کو سزا دی, کہ یہی بدلا ہے ان لوگوں کا جو حق کا انکار کرتے ہیں. پھر تم یہ بھی تو دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا. حنین وہ واحد جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی, 10,000 کا لشکر تھا. مسلمانوں نے کہا لو اب کون ہے, آئے ذرا دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں آئے اب مائی کا لال, دیکھتے ہیں کیا کریں گے. اسی دن اللہ نے پکڑ لیا, کہا ارے کیا ہوا. اسے نسلہ بھی اچھا تھا, تیاری بھی اچھی تھی, مال غنیمت آ رہے تھے, مسلمانوں کے دن پھرنے لگ گئے. آپ کہہ لیں ہر چیز رینوویٹ ہوگی. کہا اب تو ہم بہت کریں گے, جو ٹوٹی پھوٹی جگہ پہ نہیں کر پاتے نا وہ سجی سجائی جگہ پہ بھی کام نہیں کریں گے. کچھ لوگ انتظار اس چیز کا کرتے ہیں کہ بھی قربانیوں کا دور ختم ہو جائے نا, ذرا خوب کرسی میزیں لگ جائیں گے, اس دور میں پھر آئیں گے دین سیکھنے اور سکھانے. اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ نے مسلمانوں کو ایسی شکست اس میں دی کہ جس کو کہتے پر ہچے اڑ گئے. پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہم نے کیا کیا, پھر وہی توبہ اللہ کی. پھر اللہ نے بدل دیا منظر. اللہ کہتا ہے تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کیا تھا, آئی ہوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جا رہی تھی, اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی, کیا تم اس پہ بھروسہ نہیں کرو گے؟ وہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر چکا, ناممکن نہ کو ممکن بنا گیا, تم نے اس سے وہ چیز لے لی جو تمہارے لیے تمہارے بس کی چیز نہیں تھی, وہ فتح تمہیں مل گئی, تو کیا اب تم نہ شکریہ کرو گے, اب تم نہ فرمانیاں کرو گے, نہ قدریاں کرو گے؟ تو جاؤ پھر. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخشتا ہے, اور اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا بھی ہے. اللہم اللہ تعالیٰ میں تھا, اللہ کبھی اپنی بڑائی کا غرہ نہ کرائے ہمیں کہ میرے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوگا, اور میری تو کوئی اوقات نہیں, اور میری تو کوئی عزت نہیں, اور مجھے تو کوئی پوچھتا نہیں. نہیں پوچھتا تو شکر کیجئے کہ نہیں کو پوچھتا, بچ جائے گا انسان. لیکن جس کے دل میں تکبر بن گیا, گیا جو بڑا بن گیا, اللہ اس کو اٹھا کے پھینک دے گا. اب اس کے بعد مشرکین کو فائنل کال دی جا رہی ہے کہ ختم, نو مور. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, ایمان والوں مشرکین ناپاک ہیں, لہذا اس سال کے بعد جب مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں, بالکل ان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو کہا ہے یہ تو اتنے آتے تھے, ہماری دکانیں چلتی تھیں, ہمارے کاروبار تھے, کیونکہ خرچ کا موقع ہی ایسا تھا کہ جس میں ان کی تجارت چلتی تھی, تو اللہ نے ان کے دل کا چور پکڑ پکا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو وہی نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, کیونکہ اللہ علم اور حکمت والا ہے. غم نہ کرو, یہ کیا ایک ایک ریال دو دو ریال کی چیزیں لیں گے, میں اپنے خزانوں سے تمہیں دے دوں گا, نہ آنے دو. آج ہم بھی کہتے ہیں اگر یہ چیز نہیں بیچیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا, شراب نکال دیں گے تو سٹور پہ کام نہیں ہوگا, اور سگریٹ نکال دیں گے. اللہ کہتے ہیں میرے پہ بھروسہ نہیں ہے, تم گندی چیز بیچ کے برکت لینا چاہتے ہو, مان لیتے ہو لے لو برکت نہیں ملے گی, تم اللہ پہ بھروسہ کر کے حرام کو نکالو تو صحیح, نجس کو نکالو پھر دیکھو اللہ تمہیں کہاں سے دیتا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ, جنگ کر اہل کتاب سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بتاتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کے رہے. یہ یہود کے ساتھ معاملہ دکھایا گیا کہ ان کو اللہ نے بہت کچھ موقع دیے تھے, انہوں نے نہیں مانے, ان کا حال کیا, انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا, خواب ان سے بے نیاز ہوتے ہیں. فرانے کی ایک ہی صورت ہے آپ کے ملک میں ان کے کہ جزیہ دیں, چھوٹے بنے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کو کیوں اتنا غصہ یہود نصارہ پہ؟ اس کی وجہ ان کے کافرانہ عقائد ہیں جس کا تذکرہ دیا آیت میں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عزیر تب قسم پیچھے پڑ چکے کہ اللہ نے ان کو 100 سال جب مارے رکھا تو اٹھے تو تورات بھی آتی تھی ان کو, انہیں سے دوبارہ تورات سن کے انہوں نے لکھی. تو اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور اسی طرح وقالت النصارى المسيح ابن اللہ, اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے. کہ یہ سچ نہیں, یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں. ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے, اللہ کی مار ہو ان پر, یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ وجہ جب کوئی قوم ڈوبتی ہے جس کی وجہ سے کسی قوم کے اندر بگاڑ آتا ہے, وہ ہے بنیادی وجہ, اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی علماء کو رب بنانا کیا کہ ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام کہتے ہیں. کوئی دلیل نہیں مانتے, بس کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہہ دیا, چپ کر دو. حالانکہ ان کو ایک معبود کے ساتھ اللہ نے جوڑا تھا, ان کو حکم یہ تھا کہ ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, اور جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ان کو اسلام اچھا نہیں لگتا, کیونکہ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ یہ بات مشرکوں کو انتہائی ناگوار گزرے. منہ کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, جس چراغ کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون بجھائے. یہاں بہت خوبصورت طریقے سے مسلمانوں کے کان کھولے گئے, دیکھو غیر تمہارے چراغوں کو نہیں بجا سکتے جب تک تم اس کو سیکیور کریں, تو صبر میں لائیں. طرح کسی کے ہاتھ میں کینڈل ہو, شمع ہو, کون بجائے گا اس کو؟ دور بیٹھا ہوگا نہیں, جس کے ہاتھ میں. تو کیا پتا چلا کہ آج کافر نہیں مسلمان خود اسلام کے نور کو بجھانے کی کوششوں میں, اور جب تک چند مسلمان ان کے ساتھ نہیں ملتے کفار بھی کچھ نہیں کر سکتے. اسی لیے انہوں نے ہمیشہ سازشوں کے جال پھیلائے اور اس طریقے سے یہ کام کیے کہ کسی بھی طرح سے ہم اسلام کو بجھا دیں. لیکن نہ کل بجھائے جو چراغ, نہ آج بجھے گا. کل بھی سازشیں تھیں, آج بھی ہیں, کل بھی کوششیں تھیں, آج بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کل کے مسلمانوں نے سیکیورلی اسلام کے چراغ کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا تھا, آج تھوڑا سا انسیکیور لگتا ہے, ہمارے اپنے ہاتھ کھلے ہیں, ہمیں خود خیروں کی باتوں پہ شک ہونے لگتا ہے کہ ہمارا دین اچھا ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے. یہاں پر پورا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ, ہمارا بھی یہاں گروپ کمپلیٹ ہوا اور ماشاء اللہ آج کے لیسن سے بہت سارے ہمارے پاس پوائنٹس ہیں. کیا بات میں سیکھیں آپ سب نے, مجھے یہی لگ رہے تھے اتنے ڈیئر پوائنٹس تھے. الحمد للہ آئی لرنڈ افو درگزر, معاف کرنا, چلا رہے بالکل. اور مجھے یہ بھی پوائنٹ ایک ایسا ریمائنڈر ملا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم اسی طرح کام کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے آگے کسی دوسرے شخص کی رضا یا اس کی خوشی نہیں دیکھنی. یس, اگر اللہ ناراض ہو رہے ہیں اور ایک طرف انسان ناراض ہو رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی پرواہ کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق پھر کام کرنا چاہیے. یس, معاف کرنا ٹھیک ہے, کرائیٹیریا کو چیک کریں اور نعمت اور عذاب جیون پر, کرائیٹیریا ٹو چیک نعمت اور عذاب. اف ٹیکس کلوزر ٹو اللہ نعمت, اف اوے دین عذاب. بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ نے کہا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنا اسٹرانگ میسج ملا ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے کام کریں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے. یس جی, اس کے علاوہ اور کیا بات ہی کیا سنیں, تکبر سے پاک رہنا چاہیے ہے. جی بالکل, تکبر سے بھی پاک رہنا چاہیے ہے, بیکاز انسان جہاں پر تکبر کرتا ہے خود بڑا بنتا ہے تو پھر مشکلات آتی ہیں. اس سمتھنگ لائک دس کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چلی جاتی ہے. جی لاس ہوتا ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ بہت ایمان کی چھانٹ ازمائش سے ہوگی. بالکل صحیح کہ ازمائش ایکچولی بتاتی ہے کہ پھر انسان کس لیول پر کھڑا ہے, رائٹ. ہمیں خود بھی اپنا پتہ چلتا ہے کہ ہم کدھر ہیں, یعنی کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن جب ایکسپیرینس آتے ہیں تو ایکسپیرینس ایکچولی بہت کچھ آپ کو سکھاتے ہیں. یس, الحمد للہ. ان شاء اللہ یہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ورڈ نیمز کرتے ہیں, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے تو تھوڑا بہت ریویو کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سب تیار جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ التوبہ سے ہم شروع کریں گے, آیت نمبر 2 کو دیکھیں گے. اور اس میں دیکھیے بتائیے کہ فصیحو کو کیا ٹرانسلیشن ہے. جی فصیحو کا ٹرانسلیشن کیا ہے, بس چلو پھرو, بس سیر کرو, بس چل پھر لو, بس چلو پھر واک اینڈ ٹریول. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ آئی نمبر 4 کے اندر, آئی نمبر 4 ین کسوکم جی, ین کسوکم جی. انہوں نے تم سے کمی نہ کری. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. باقی سب بھی یہی لکھیں گے آئی نمبر 5 میں, جی انہوں نے کوئی قصور نہ کیا ہو تمہارا, انہوں نے تم سے کمی نہ کی. بالکل ٹھیک ہے, بہت ماشاء اللہ. آئی نمبر 5 مرصد کیا ہے اس کا ٹرانسلیشن, مرصد گھاٹ. گڈ, گھاٹ بالکل صحیح. آئی نمبر 6 میں دیکھیں گے استجارک. تجھ سے پناہ مانگی, آپ سے پناہ مانگی. جی بالکل, آپ سے پناہ مانگے, صحیح, بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 8 کے اندر, آئی نمبر 8, اور اس میں دیکھ کے بتائیں کہ یرقبو کا کیا ٹرانسلیشن ہے. یرقبو وہ لحاظ کریں, لحاظ کریں وہ لحاظ کریں. یس ٹھیک ہے, الحمد للہ, گڈ, رائٹ. تو پھر اس کے بعد آگے چلیں گے ان شاء اللہ آئی نمبر 12 میں دیکھیں گے, اور 12 آئے کے میں دیکھیے بتائیے نفسو کا کیا مطلب ہے. هناك يسوع کیسے وہ توڑ دیں بالکل ٹھیک ہے کہ وہ توڑ دیں رائٹ تو پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں شاطر آگے آئے نمبر 15 میں دیکھیں گے آئے نمبر 15 یہاں پر غیبہ کس کو کہتے ہیں اٹس اے ویری سمپل ون اینڈ ایزی ون یس غصے کو کہتے ہیں گڈ الحمد للہ ماشاء اللہ تو پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ آئے نمبر 16 میں ولی جاہ کس کو کہتے ہیں رازدار اس کو ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ ٹھیک تو پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ جی آئے نمبر 19 کے اندر آ جائیں جی آئے نمبر 19 سپاہیہ کس کو کہتے ہیں پانی پلانا جی بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ بالکل صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آئے نمبر 24 کے اندر دیکھیں گے آئے نمبر 24 ٹھیک یہاں پہ دیکھ کے بتائیں ایک پتیاروف ٹو موہا جو کمایا ہے تم نے اس کو کمایا تم نے ان کو کمایا تم نے جی جو تم کمایا تم نے اس کو ٹھیک ہے رائٹ. اچھا پھر اسی طریقے سے اسی ورڈ میں کسا دہا کس کو کہتے ہیں کسا دہا اس کا نقصان بالکل ٹھیک ہے کچھ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آئے نمبر 25 کے اندر یہاں پر ورڈ ہے مواقینا کس کو کہتے ہیں مواقینا کہتے ہیں میدانوں میں یعنی جمع کے سینس ملے ٹھیک میدانوں بالکل صحیح کر ماشاء اللہ ٹھیک. اسی آیت کے اندر ہم دیکھیں گے رحبت کا کیا ٹرانسلیشن فراخی وسعت گڈ الحمد للہ صحیح. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آئی نمبر 29 یو آر ٹو کیا ٹرانسلیشن اس کا وہ دیں بالکل ٹھیک ہے گڈ الحمد للہ رائٹ یا وہ ادا کر دیں بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں نیکسٹ آئے 30 یو باہی اونا يضاهئون. کیا ٹرانسلیشن ہے يضاهئون؟ کیا ٹرانسلیشن اس کا؟ وریش کہتے ہیں وریش کہتے ہیں سب کو ٹھیک ہے رائٹ ٹھیک ہے الحمد للہ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے آئی نمبر 32 کے اندر, اور آئی نمبر 32 میں دیکھے بتائیں یا با کسے کہتے ہیں؟ با نہ رہے گا, بالکل ٹھیک ہے وہ نہ رہے گا. اور نہ رہے گا بالکل صحیح خود الحمد للہ. آئی نمبر 33 تو بہت ایزی الحمد للہ. اور اس میں میں آپ سے پوچھتی ہوں لیو غیراہو کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ لیو غیراہو کہ وہ غالب کر دے اس کو, تاکہ وہ غالب کر دے اس کو. جی بالکل ٹھیک ہے. اوکے الحمدللہ, تو یہاں آپ کی ورڈ میننگز تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ. آج آپ کا جو لسننگ کا سیشن ہے وہ ارلی ہوگا تجوید کا. ٹھیک, تو ہم سسٹر ہینا کا ویٹ کریں ابھی اس وقت, اور انشاءاللہ جیسے ہی سسٹر ہینا ہمارے ساتھ آتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ میں تجوید کے سیشن کو واپس اسٹارٹ کریں گے. یس جی ان شاء اللہ یہ کہ سسٹر چونکہ ہمارا یہاں پر یہ خلاصہ قرآن کا بھی الحمد للہ سما کووڈ نیوز وغیرہ سب ہو گئے, تو ان شاء اللہ مین وائز جب تک کہ الحمد للہ سسٹر ہے نیز دے, سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ اپنا سیشن تجویز کے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب لسننے کے لیے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے. جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اوکے جی انشاءاللہ ہم پڑھ رہے تھے ممتحنا صف کرے تھے آئی نمبر 5 سے. او یس جزاک اللہ خیر فار ریمائنڈنگ. اچھا آج ہماری تختی ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے تختی کیسے پڑھنی ہے؟ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اس کو نا با سے اسٹارٹ کریں گے, ابا ابی ابو, سارے لیٹرز آپ پڑھیں گے, اور بیچ میں جب ہا کے بعد حمزہ آئے گا تو اس کو آپ نے کسی بھی اور لیٹر کے ساتھ پڑھنا, یعنی با آ با ای با او, ٹھیک ہے؟ یعنی ابا کر کے ابی ابو ایک لیٹر لے کے اس کو تینوں حرکات کے ساتھ تشریف دے کے پڑھیں. اتیا اتی اتو, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. جی جزاک اللہ خیر. میں مائک چھوڑتی ہوں, پرسوں سے آپ پڑھیں.
اللہ
اجا 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 أخي
أشهد أن محمد
تھوڑا سا لپس کو نا ذرا پریشر دے کے ایئر کو اندر کی طرف کریں, باہر کی طرف نہیں رکھنا, ساؤنڈ باہر آئے گی اور ایئر اندر کی طرف ہوگی. ادا ادی ادو دال میں بھی اسی طرح سے. پھر خو جو ہے اور باقی بھی جو لیٹرز تھے ہیوی, ان میں نا تھوڑی زیادہ ہیوینس کی ضرورت ہے. جیسے اخو, اور جب آپ بولیں گے تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو پہلے حمزہ آ رہا ہے وہ آپ کا ہیوی نہیں ہونا چاہیے. آ اخو, اخی, اخو, ٹھیک ہے. اور خی کے اندر لوئسٹ ہیوینس چلی جاتی ہے, لیکن آپ نے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ حمزہ ہیوی نہیں ہوگا اور خو کو خا خا کی طرف آواز نہ دیں. اخو خو, اخی اخو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو مخرج مجھے جن لیٹرز کا ویک محسوس ہوا, ایک تو را کا اور دوسرا بوت کا, ٹھیک ہے. یعنی باقی لیٹرز میں تو کچھ کوالٹیز والی مسٹیکس تھی, لیکن یہ دو لیٹرز نا ان کا مخرج ویک لگ رہا تھا. بوت کی جو ساؤنڈ ہے وہ آلموسٹ با کی طرح تھی, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹپ انوالو ہے, ٹھیک ہے. تو ٹپ کو نہیں آپ نے انوالو کرنا, ٹپ کو تھوڑی پریکٹس کریں کہ ٹپ آپ کی اسکپ ہو, یعنی آپ نے ٹپ نہیں انوالو کرنی اس کے اندر. تو یہ جو ہے یہ بوت سائڈ سے آئے گا, یہ ساؤنڈ آئے گی اس کی, اب بو کی طرف نہیں, اب بو. یعنی آپ کو فیل ہو کہ جو سینٹر آف پریشر ہے وہ آپ کی سائڈ آف ٹنگ ہے, سینٹر آف پریشر ٹپ پہ نہیں آئے گا. اگر آپ کا ٹپ, آپ کی ٹپ کے اوپر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ پریشر دے رہی ہے گم کو, تو اٹ مینس کہ وہ ٹپ انوالو ہے. تو اس کی سامنے تھوڑی با کی طرف جا رہی تھی, تو بوت کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے اور را کو, را کے اندر ایریا کو انکریز کریں, یعنی ٹپ پلس ٹاپ آف ٹنگ. ٹپ اور ٹاپ جب آپ دو یہ یوز کریں گے تو اس سے را کی ساؤنڈ بہتر ہوگی. اور جو سینٹر آف پریشر ہے نا, اگین جو جتنے بھی آپ نے مخارج پڑھے نا, مخارج ایکچولی سینٹر آف پریشر ہوتے ہیں, کہ جو مخرج ہے اس کے اوپر آپ کو پریشر محسوس ہوگا. تو را جو ہے وہ ٹپ اور ٹاپ آپ کو اس کے اوپر پریشر محسوس ہونا چاہیے, سائز پر نہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ آگے پیچھے لیک آؤٹ ہو رہا ہے پریشر, بہت اچھا ٹپ کے اوپر نہیں آ رہا. را, یہ وائبریشن والی ساؤنڈ بھی اس کے اندر آنی چاہیے, اس کو نون کے ساتھ پریکٹس کریں. اب وی یہاں پہ آ کے یہ لائٹ ہو جائے گا اور اب وہ رو ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا آپ نے پریکٹس میں رکھنا ہے. پھر نیم اور نون کو جب ہم بولیں گے نا تشدید کے ساتھ تو یہ تھوڑا غنہ زیادہ لیں گے. اما یعنی آپ نے اما امی یوں نہیں بولنا اما امی امو یعنی یہ ان کی ایک کوالٹی کہنے آپ کہ یہ جب بھی مشدد ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کوئک ورڈ کو کریں ٹھیک ہے. تو چاہے آپ الفابیٹس پریکٹس کر رہے ہیں آپ ان کو زیادہ غنہ کے ساتھ ہی بولیں گے. سیم ود دی نون ارنا ارنی ارنو. اور جب ہم واؤ مشدد کریں گے تو واؤ مشدد میں ہلکا پریشر ایڈ کرتے ہیں اوا یوں نہیں اوا اوی اوو جیسے آپ ورڈ پڑھتے ہیں نا بیقوہ تو آپ اسے بیقوہ نہیں پڑھیں گے بیقوہ ہلکا سا پریشر ایڈ کرتے ہیں. ہر لیٹر کے اندر یہ پریشر نہیں ہوتا لیکن واؤ مشدد کے اندر یہ ہلکا آپ کو نا آواز آپ تھوڑی اونچی کر کے تھوڑا پرومیننٹ کر کے واؤ کو ادا کرتے ہیں ورنہ وہ واؤ مدیا کی طرح لگتا ہے بیقوہ نہیں بیقوہ قوہ ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو آئین تھا اس میں کلکلا تھا میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ آئین کو نا کسی اور لیٹر کے ساتھ فی الحال پریکٹس کریں کیونکہ آئین میں حمزہ کے ساتھ بہت کلکل آ رہا ہے جیسے با کے ساتھ تا کے ساتھ یا کے ساتھ یا یعنی قرآن پاک میں آپ کو یا سا کے ساتھ بہت ملتا ہے یا تا ٹھیک ہے. تو آپ اس کسی لیٹر کے ساتھ پریکٹس کریں کیونکہ ایک دم آپ حمزہ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں نا تو وہ مخرج ان کا بہت قریب ہے حمزہ اور آئین کا تو وہ مکس اپ ہوتے ہیں. تو آپ اس کو پہلے پرفیکٹ کریں کسی اور لیٹر کے ساتھ اور پھر فائنلی کیونکہ ہمیں ایسے ورڈ ملتے ہیں قرآن پاک میں جو حمزہ آئین کے کمبینیشن میں ہے پھر آپ اس کو حمزہ کے ساتھ پریکٹس کریں. تو یا تا آ ٹھیک ہے ٹنگ بالکل ڈاؤن ہوگی اور ہیٹ آپ کا میڈیم ہوگا. اگر آپ ہیٹ ٹائٹ کرتے ہیں نا آپ کبھی بھی ساؤنڈ کو ٹائم نہیں دے پائیں گے کیونکہ اس میں نا میڈیم ٹائم دیتے ہیں بہت زیادہ کام نہیں کرتے ساؤنڈ لیکن تھوڑا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ باؤنس نہ ہو. تو اگر آپ ٹائٹ کریں گے نا با با وہ فوراً ہلے گی ساؤنڈ با ٹائٹ نہیں تھوڑا سا ریلیکس ہو با با ٹا یا آ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس میں آپ نے تھوڑا سا آئین کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کا ہیڈ بھی اور یعنی نا اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹنگ بھی آپ کی اپریز نہ ہو اور اس کا ہیڈ بھی تھوڑا سا اس سے کمزور ہو جتنا آپ شدید کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کلکلا ہو رہا ہے جی. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے اس کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابا ابی ابو اتا اتی اتو اسا اسی اسو اجا اجی اجو احا احی اخو اخو اخی اخو ادا ادی ادو ازا ازی ازو ارو اری ارو ازا ازی ازو اسا اسی اسو اشا اشی اشو اصو اصوی اصو ابا ابی ابو اپا اپی اپو اوا اوی اوو اعا اعی اعو اغا اغی اغو افا افی افو اقا اقی اقو اكا اكي اكو الا الي الو اما امي امو أني أنو أوفى أوي أوو أها أهي أهو أيا أي أيو بأ بأي بأو. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ آپ کے جو اسٹرانگ لیٹرز ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں, یعنی جیسے با تھا دال تو یہ آپ کے اچھے اسٹرانگ ہیں, لیکن کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں نا, جیسے ابھی میں بات کرتی کہ با میں اور دال میں آپ ایئر نہیں بلو کرتے, کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ ایئر بلو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا جو بالکل یہ والا یہ کورس اینڈ ہوگا تو آئی ہوپ کہ آپ تجوید کے اس لیول پہ جائیں گے کہ آپ کچھ صفات بھی سیکھیں گے. تو آپ کے نا ان لیٹرز میں ایئر نہیں ہے, جیسے تا میں تو آپ اس کو اتا تا نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, یہ اردو میں ہم اس کو تا تی ایسے بولتے, اس کو عربک میں ہم بولتے اتا تا. اس میں ہلکا سا جو ایئر کا افیکٹ ہے نا وہ آتا ہے کیونکہ اس کا ہیڈ اسٹرانگ ہے, تو آپ کو ایئر کا افیکٹ محسوس ہوتا ہے مگر بہت اچھا نہیں. لیکن اس کے ساتھ اتا تا کی طرح نہیں ہوتی, اتا تا اتی اتو. ٹھیک ہے, تا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ہا کا مخرج آپ کا ویک تھا, لیٹر ہا کا احا ٹائم دے, اس کی ساؤنڈ کو اچھی طرح سے باہر کی طرف نکالیں. احا احی احو. پھر جب آپ نے زال پڑھا تو ازا, یہ تھوڑا کوئک تھا, ازا ازی نہیں, کچھ لیٹرز نا کوئک ہوتے جیسے ابا اجا, کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جو تھوڑا ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں لائک ازا. تو اسی لیے جب ہم بولتے ہیں وَإِذْ قَالَ وَإِذْ, تو آپ اسے جلدی نہیں کریں گے, اگر آپ اسے جلدی کریں گے تو لیٹر کی بیوٹی ختم ہو جائے گی. وَإِذْ قَالَ, ٹھیک ہے, اس میں بھی جلدی نہیں ہے, زال میں بھی جلدی نہیں ہے, و میں بھی جلدی نہیں ہے, یعنی جتنے لسا ہوئی لیٹرز آ رہے ہیں سا زا اور و, تینوں میں آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. از و, ٹھیک ہے, یعنی از از و, اس طرح سے. پھر را کا مخرج آپ کا تھوڑا ویک تھا, ایکچولی را میں وہی ایشو آ رہا ہے کہ نا سائڈ پہ پریشر لیک ہو رہا ہے, یعنی ٹپ کے اوپر سارا پریشر نہیں آ رہا, تو آپ نے نا اس کو ٹپ کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ آپ کی ٹپ ہٹ ہو ارو اور ٹپ کے اوپر پریشر آئے, سائڈ پہ نہ جائے. جیسے ہم بولتے ہیں فار ایگزامپل ان, تو آپ دیکھیں ان کہتے ہوئے نا کس طرح سینٹر کے اوپر پریشر آ جاتا ہے آپ کا, یعنی جو ٹپ ہے جہاں وہ ہٹ کرتی ہے بالکل وہاں آپ کو پریشر لگتا ہے, تو بالکل را میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے, ارو ارو اسی پلیس کے اوپر آپ کو پریشر لگے. تو آپ کا نا ارو ارو ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ٹنگ تھوڑی رول کر جاتی ہے, یوں رول کر کے تو گم ایریا کو کراس کر کے دونوں ایریا میں چلی جاتی ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارو ارو اری ارو, ٹھیک ہے, ایسی ٹنگ ہوگی اس کی. پھر اسی طرح سے جو سواد تھا حرف سواد, اس میں بھی مجھے نا تھوڑا سا لگا کہ آپ کے جو پریشر ہے نا وہ سائڈس پر جا رہا ہے, یعنی اصو, جی ٹپ نہیں ٹچ ہوئی نا را میں. سواد میں بھی لگا کہ جیسے نا سائڈ آپ کی ہٹ کر رہی ہیں, سائڈ والے دانتوں کے بیچ میں جا رہی ہیں, جسے ساؤنڈ یوں آ رہی ہے اصو. تو اس میں نا آپ نے اس چیز کا دھیان رکھا ہے کہ جیسے ہم بولتے نا سین اصا, بالکل سواد کے لیے ٹپ کی جو فرنٹل پارٹ آف ٹنگ ہے نا اس کی پوزیشن یہی ہوگی, فرنٹل پارٹ میں کوئی ڈفرنس نہیں آئے گا, ڈفرنس کہاں تھا ڈیپ پارٹ میں, یعنی اصا اور افسو افسو ڈیپ پارٹ میں آپ کا ڈفرنس آتا ہے, یہ جو ڈیپ پارٹ ہے آپ اس کو تھوڑا اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سواد کو آپ نے سین سے پریکٹس کرنا ہے کہ اور چیک کریں کہ جو آپ کا فرنٹل پارٹ آف ٹنگ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہو, جو سین کے لیے ہے آپ کا فرنٹ اور اس کی پوزیشن بالکل سواد کے لیے بھی سیم ہونی چاہیے. پھر جب آپ حرف عین بول رہی تھی نا تو حرف عین میں ایسے تھا کہ ساکن عین کے لیے بالکل ہٹ نہیں تھا, یعنی یعنی آ لگ رہا تھا, آ پہلا جو عین آپ بول رہی نا وہ بالکل حمزہ لگ رہا تھا, اور پھر متحرک میں ساؤنڈ آ رہی تھی آئین کی آ او یہ ٹھیک تھی مگر آ ہو رہا تھا آئی یعنی پہلا جو آئین ہے نا ساکن والا وہ نہیں کھا رہا تھا مخرج سے, اس میں بالکل مخرج کا ہٹ نہیں تھا. اس میں آپ نے تھوڑا آئین کو پریکٹس کرنا ہے. جیسے میں بھی پیچھے والی سسٹر کو بھی بتا رہی تھی کہ آپ نے نا لیٹر چینج کریں. ویسے تو ہم اس کو پریکٹس میں تو حمزہ کے ساتھ ہی کریں گے فائنلی, لیکن چونکہ حمزہ آئین کا کمبینیشن ڈیفیکلٹ ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ آئین کی پرفیکشن کے لیے کوئی اور لیٹر فور دا ٹائمنگ لیں یا جن کے ساتھ آپ کو قرآن پاک میں ورڈز ملتے ہیں, اور صرف ساکن کے لیے آپ اس کو استعمال کریں یعنی یا اور پھر آپ فائنلی حمزہ کے ساتھ آ اور آ ٹھیک ہے. ٹائم دیکھیے بہت جلدی اس میں نہیں کرنی, تھوڑا آئین کو بھی پریکٹس کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ خیر. میں چھوڑتی ہوں, نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن
الرحیم. ابی ابو ات اتی اتو اس اسی اسو اج اجی اجو اح اہی اہو اخ اخی اخو اد ادی ادو از ازی ازو ارو اروی ارو از ازی ازو اس اسی اسو اش اشی اشو اس اسی اسو اد ادی ادو اتو اتی اتو ازا ازی ازو اعی اعو اغا اغی اغو افا افی افو اقا اقی اقو اتا اکی اکو الا الی الو اما امی امو انا انی انو اوا اوی اوو اها اهی اهو ای 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 بابی. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر. اوکے جی, یہ جو سب سے پہلے جو بات ہے نا, آپ نے ماشاءاللہ اس کو کافی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں نا بو میں ایئر آ گئی ہے. یعنی ابا ابی یہ ٹھیک تھے لیٹرز, پر جب آپ بول رہی تھی ابو تو با غما میں نا بھو کی سی آواز تھی. تو میک شور کہ ابو بو با بی بو اس میں بھو آواز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. با میں تھوڑا غما کے ساتھ ایئر تھی. پھر اسی طرح سے جیم میں بھی نا, یہ جیسے ہم اسٹرانگ لیٹرز کی بات کرے تھے نا, با جیم دال یہ اور یہ ملتے جلتے لیٹرز ہیں, اس میں بھی ایئر نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو جیم میں آپ کی تھوڑی ایئر آ رہی تھی. یعنی جب ہم بولیں گے اجا اجی اجو تو اس میں آپ کی ایئر نہیں آنی چاہیے. پھر ہا کو تھوڑا اور اسٹرانگ کریں, یعنی آپ کا ہا مقصد سے آ رہا ہے لیکن اس میں ابھی اتنی گنجائش ہے کہ یہ بھی نا تھوڑا مزید اسٹرانگ ہو سکے. تو آپ اس کو اور تھوڑا سا نا یعنی مخرج کو ہٹ کر کے ہاں جتنی ٹنگ اسٹریٹ ہوگی اتنی اس کے اندر بیوٹی آئے گی. پھر اسی طرح سے خوا کو ہم اور ہیوی رکھیں گے, اور جب ہم خوا کو ہیوی کریں گے تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کا حمزہ ہیوی نہ ہو, اور یہ دھیان آپ نے تمام ہیوی لیٹرز میں رکھنا ہے. یعنی جب ہم بولتے ہیں اخ تو آپ کا خو ہیوی ہوگا لیکن آ لائٹ ہوگا. اخو اخی اخو, اور اسی طرح سے اخو اخی اخو, آپ کا دو بھی تھوڑا لائٹ تھا. اخبو یعنی دو جو ہے وہ کافی ٹاسک سے مل رہا تھا. تو ہیوی لیٹرز کے اوپر ابھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہیوی لیٹرز کے اندر تھوڑی مزید ہیوینیس ہو. پھر جب آپ زال بول رہی تھی نا تو یہ آپ کا تھوڑا وا کی طرح لگ رہا تھا, لائک بالکل منہ کھول کے, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا جاؤف والے جو لیٹرز ہوتے ہیں شروع پر مد, کہ ان کی ساؤنڈ کو منہ کے اندر نہیں رکھنا. ازا ازی ازو, تھوڑا اور لائٹ کر کے. پھر باس کا مخرج آپ نے بھی پریکٹس کرنا ہے, را مس ہو گیا, را کا مخرج بھی ہے, را اور بہت دونوں کا مخرج ابھی آپ نے پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک جگہ کے اوپر ساؤنڈ میں مجھے لگا را ہٹ کیا ہے لیکن پھر وہ باقی ساؤنڈ میں مجھے اچھا ہٹ نہیں لگ رہا تھا. تو آپ نے ابھی را کو پریکٹس کرنا ہے کہ وہ مخرج کے اوپر ہٹ کرے ٹانگ آپ کی نا, سائڈ پر جاری ہے یا وہ رول زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ مخرج سے ساؤنڈ نہیں آ رہی اس کی. بوت کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی مخرج سے نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ نے بوت کو بھی پریکٹس کرنا ہے. پھر آئین آپ کا اچھا تھا لیکن آئین کی ٹائمنگز ابھی ٹھیک نہیں ہے, یعنی بہت کوئک ہے, جیسے وہی نا ہل جاتا ہے اور اس کے اندر کوئکنیس ہے. تو آئین کو بھی آپ تھوڑا ٹائم دیں گے, یعنی آپ دیکھیے یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے نا لیٹر, اور ویسے بھی تشدید والے تمام لیٹرز میں نا حرفین ڈبل لیٹر ٹائم آ رہا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم دینا ہے. اور اسی طرح سے میم اور نون میں جب مشدد ہوگا تو آپ کا گنا ٹائم تھوڑا کم تھا, اس میں بھی انا تھوڑا گنا اور کریں گے. پھر جب ہاں آپ نے بولا تجدید کے ساتھ تو وہ نا حمزہ آپ کا بہت لمبا ہو رہا تھا, یعنی وہ حمزہ لمبا نہیں ہوگا, فوراً آپ ہاں پہ جائیں گے. اس طرح سے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ, جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ اسٹار پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ میں شکر مجھوں. ابا ابی ابو اتا اتی اتو اتا اتی اتو اجا اجی اجو اخا اخی اخو اخا اخی اخو ادا ادی ادو ازا ازی ازو ارا اری ارو ازا ازی ازو اسا اسی اسو اشا اشی اشو اصا اسی اصو ادا ادی ادو اتا اتی اتو ازا ازی ازو اعا اعی اعو اغا اغی اغو افا افی افو اقا اقی اقو
أكي أكو ألا ألي ألو أما أمي أمو أنا أني أنو أوى أوي أوو أها أهي أهو ألا ألي ألو أأ أئي أأو أيا أيي أيو.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. آئی تھنک آپ نے نا حمزہ کو لاسٹ میں حمزہ کے ساتھ ہی پریکٹس کیا. ہاں سے پہلے آپ نے حمزہ ہی پریکٹس کیا نا, تو وہ حمزہ کو حمزہ سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکچولی آپ نے ریکارڈنگ میں دیکھا ہوگا کہ یہ نا ایگزٹ نہیں کرتی سانگ, آ نہیں بول سکتے ہم. اور انشاءاللہ میں دودھ کے چیپٹر میں آپ اس کی ریزن بھی پڑھیں گے کہ کیوں نہیں بول سکتے. تو آ ڈزنٹ ایگزٹ, تو اس کو کسی بھی اور لیٹر کے ساتھ ہم بولیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم لیٹرز دیکھتے. اوکے, سب سے پہلے تو جو ہا اور خ لیٹر ہے, یہ دونوں نا آپ کے آلموسٹ ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں مخرج کی ڈسٹنکشن نہیں ہو رہی اچھی. تو ہا کے لیے زبان سیدھی رکھیں اور تھوڑا ڈاؤن جائیں. اہا اہی اہو. اور خ کے لیے آپ نے نا تھوڑا اوپر ہٹ کرنا. اخی, تو اس میں یہ جو خراش والی آواز ہے نا یہ آنی چاہیے. یہ ایکچولی ڈاؤن جا رہا تھا, اس میں نا خراش کی آواز نہیں آ رہی تھی. خا ہاں کی طرف تھوڑا مکس ہو رہا تھا اور ہاں ہیوی ہو رہا تھا. تو دونوں لیٹرز کو آپ نے فری سائز جگہ سے بولنا ہے. ہا کو تھوڑا ڈاؤن بولیے وسط الحلق سے, اور خا کے اندر یہ ربنگ والی ساؤنڈ آنی چاہیے. اخ, یہ بالکل موسٹ اپروپرائٹ تھروٹ جب آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے نا تو اس سے یہ ساؤنڈ آتی ہے. ٹھیک ہے, باقی جیسے آپ نے با بولا دال بولا تو یہ بہت اچھے تھے, ان میں ایئر نہیں آ رہی تھی. بالکل ایسے ہی آپ نے جیم کو بھی اسٹرانگ کرنا. آپ کے جیم میں نا ابھی اجا جا کی آواز ہے, جا نہیں اجا جا اجی اجو, یعنی جا جی جو, اس کے اندر ایئر کی ساؤنڈ نہیں ہوگی. پھر کچھ لیٹرز لائٹ تھے اور وہ آپ کے ہیوی ہو رہے تھے, لائک شین آپ کا تھوڑا ہیوی ہوا. ٹھیک ہے, اشا نہیں اشا اشی اشو. پھر سو کے اندر اور ہیوینس رکھیں گے, اصو اصوی اصو. اور بود اور دا, یہ دو لیٹرز آپ کے بھی مکس ہو رہے تھے. آپ کے بود میں ٹپ استعمال ہو رہی ہے ابھی, آپ نے بود کے مخرج کو پریکٹس کرنا ہے اور دا کو اور اسٹرانگ کریں کہ اس میں ایئر نہ آئے. بود میں بھی ایئر آ رہی تھی اس لیے دونوں لیٹرز مکس ہو رہے تھے. تو ایک تو بود میں میک شیور کہ ٹپ یوز نہ ہو, دوسرا بود میں ایئر نہیں ہوتی. دو یہ آواز نہیں ہے, تو نہیں اب بو اب بو. اور دا میں بھی ایئر نہیں ہے, اب اتبی اتبو. ٹھیک ہے, اتبو یعنی ہیوی ہے اور ایئر کے بغیر ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ مجھے نا حرف ضا کے مخرج میں ویکنیس لگی, یعنی مجھے لگا کہ جیسے آپ کی ٹپ نا بہت اچھی دانتوں کے ایڈریس پر ہٹ ہونے کی بجائے تھوڑی دانتوں سے پیچھے ہے. یعنی یہ جب ایسے ہٹ ہوتا نا تو اس میں بالکل ایسی ساؤنڈ نہیں آتی. یعنی یہ والی آواز نہیں آنی چاہیے. اور واؤ مشدد کو بولنے کے لیے آپ ہلکا اور فریشر ایڈ کریں. او او او, بہت ریلیکس نہیں اسے. اوا یو نہیں اوا نہیں اوا اوی او, اس طرح سے. جی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. سسٹر ایف کے آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیے گا, سب سے پہلے ہینڈ ریز کر کے. انشاءاللہ بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی آواز سن کر یہ ایکچولی خود ہی ڈراپ ہو گیا. ٹھیک تو انشاءاللہ یہ کیا بات ہے کبھی 10 منٹ کی بریک کر لیں اور اس کے بعد جو باقی ریمیننگ سیشنز ہیں وہ پھر انشاءاللہ تب ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے چلیں جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ولا تجعل المصير الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان.
فسبحان الله وبحمده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ, کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ آپ لوگوں کی بریک بھی اوور ہو گئی ہے نا, الحمد للہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب فریش بھی ہو گئے ہوں گے. بریک سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا آپ لوگ. الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے. بریک میں ضرور اپنی جگہ سے موو کیا کریں تاکہ آپ فریش ہوں, تھوڑا سا نا اسٹریس لیں تاکہ اپنے اگلے سیشن کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو بریک سے واپس آ گئے ہیں؟ کیونکہ مجھے بہت ہی تھوڑے لوگوں کی لبیک نظر آتی ہے. آپ لوگ لبیک لکھنے میں اتنی وہ کیوں کرتے ہیں سستی؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایک جو ہم یہاں لکھتے بھی ہیں نا, وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. کوئی بھی چیز تو ضرور لکھا کر, اس سے تو کلاس کا انٹریکٹیو ہونے کا احساس ہوتا ہے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری سستیاں, اس کی وجہ سے پھر وہ کلاس میں وہ والی فیلنگ ہی نا آتی. تو آپ لوگ ریڈی ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے؟ انشاءاللہ آپ کا تھوڑا سا چینج ہو گیا. تو ابھی سیرہ کے لیے ہم سٹارٹ کریں گے. ہم نے وہ سٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دس ترازیاں, تو وہیں سے ہم اس کو آگے سے کنٹینیو کریں گے. آپ اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عتبہ بن ابی معیط میں ایک بڑا بدبخت شخص تھا. ایک دفعہ اللہ کے نبی بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے. اتنے میں باس نے باس سے کہا, کون ہے جو بنی فلاں کے ان کی اجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اونٹ کی اجڑی پتا آپ کو کتنے کلو کی ہوتی ہے؟ ذہن میں لگا لے, اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے کہ وہ کھاتا رہتا ہے تو اس کے اندر سے وہ نکلتی ہے, کئی کلو کی ہوگی. کہا کہ لاؤ اور اس کی پیٹ پہ رکھو. یا تو عقبہ بن ابی معیط اٹھا, اجڑی لا کر انتظار کرنے لگا. جب آپ نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی. پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے. ادھر آپ سجدے ہی میں رہے, سر نہ اٹھایا. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ کی پیٹ سے اجڑی دور پھینکی. تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا, اللہم علیک بقریش, اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے. جو ہی یہ بات سنی ان کے تو ہوش گم ہو گئے, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس شہر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور دل میں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ شخص کچھ ہے, اس کے اندر بات. کہتے اس نے کہا اب یہ بات ہو کے رہے گی. آپ ایک ایک شخص کا نام لے کے کہا, اللہ فلاں کو پکڑ, فلاں کو پکڑ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس جس کا نام لے کر اس نے اللہ کے نبی نے بد دعا کی, وہ سب کے سب بدر کی لڑائی میں مارے گئے. صحیح بخاری کی روایت آپ جا کے تفصیل سے پڑھ لیں کہ کس طرح اللہ کے نبی کی زبان سے بات جو ہوئی اللہ نے اس کو نبھایا. آپ کا مذاق اڑانے لے پانچ بڑے بڑے لوگ تھے, ولید بن مغیرہ, اسود بن عبد یغوث, ابو زما اور حارث بن قیس خزائی اور عاص بن وائل. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے صرف اللہ آپ کو کافی ہے. ان یا فکر نہ کریں, اکیلا اللہ کافی ہے. پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی ایسی بلا نازل ہوئی کہ جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی. کیسے؟ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی, یعنی اس کو تیر کہیں لگا تو تھوڑی سی اسکن میں خراش تھی, معمولی تھی, مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال اذیت اور تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہو. فرشتہ پر مار دینا تو انسان بستر پہ پڑ جائے, اس طرح اس کو اسکن ڈیزیز ہوئی, تڑپ تڑپ کے اس نے جان دی. اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف جبرائیل نے اشارہ کیا تو اس کو پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہوئی, اور کہا جاتا کہ اسے لو لگ گئی تھی. یہ بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر اسی سے مر گیا. استسقاء کیا ہوتا ہے؟ وہ استسقاء بوسا, پانی مانگنا, یعنی پیٹ میں پانی بھر جانا. پیٹ اتنا پھولا کہ جس کو کہتے ہیں نا اپھر گیا اور پھٹ گیا اور اسی سے مر گیا. اسود بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچا کر جب تنگ کیا تو آپ نے بد دعا کی کہ اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کے چہرے پر کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی, پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا. سوچئے, اللہ اپنے نبی کی زبان سے نکلی بات کو کبھی ضائع نہیں کرتا. آس بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا. اس کا کانٹا پاؤں کے تلووں سے اندر داخل ہو گیا اور زہر سر تک دوڑ گیا, یہاں تک کہ وہ اسی سے مر گیا. دیکھ سکتے آپ کہ یہ سب کچھ کیا تھا, کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے. آپ ان ساری باتوں کو سنتے کیا محسوس کر رہے تھے, کوئی اپنے دل پہ لے کے سوچے. جی عائشہ آپ شیئر کریں. ہم تو پہلے ہی بیچ کے آتے تھے اپنی بات. جی صدف آپ کیا سوچ رہی ہیں سنتے ہوئے؟ اب دیکھیے کہ بعض دفعہ ہم چھوٹی سی ایک وجہ ہوتی ہے نا, صرف ہماری, میں آپ کو نہیں کہہ رہی آپ کی طرح ایسا معاملہ نہیں ہوا, لیکن مثال دینے لگی ہوں کہ ہماری اتنی سی انگلی میں چوٹ لگ جائے نا, تو ہم اس چوٹ کی وجہ سے پورے جسم کو اللہ کے کاموں سے دور کر لیتے. اکثر چیزوں کو میں سوچتی ہوں خود بھی. آج کے دور میں ہم جن وجوہات میں چھٹیاں کر لیتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں, دین کا کام چوپٹ ہو جاتا ہے. آپ ہر ایک اپنا سوچے, میں بھی اپنا سوچتی ہوں, اپنا سوچے ہم سب, چاہے آپ اسٹوڈینٹ ہیں, ہیلپر ہیں, ساتھی ہیں, اسٹاف ہیں, میں آپ کو پڑھا رہی ہوں. جس دن میں دین کے کام سے پیچھے ہو جاتی ہوں, کیا واقعی وہ اتنی بڑی وجہ ہوتی ہے؟ اتنی بڑی وجہ ہوتی ہے اللہ کے نبی اگر ہوں تو وہ کریں. آپ دیکھیں حالات کیسے بن جاتے, لیکن اللہ کے نبی کام نہیں چھوڑتے تھے. اور اگر میں کہوں نا کہ چھٹی چاہیے, تو میرا حال ہے کہ میں آپ کو کم از کم پانچ عذر تو لکھا سکتی ہوں کہ میں آپ کو آج کل نہیں پڑھا سکتی. مجھے عذر دینے میں کیا مشکل ہے؟ آپ 10 عذر اپنے گھر سے لے کے آ سکتی ہیں کہ میں آج جلدی جاؤں گی. ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں, ہمارا ذہن ایک ایسے سیٹ اپ پہ چل پڑتا ہے, نہیں چونکہ مجھے یہ ہوا میں نہیں کر سکتی, چونکہ میرے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ آئی کینٹ, میرے میاں یہ, سارا دن بڑا ہوتا ہے پیچھے, سارا دن بڑا ہوتا ہے. لیکن جو 3-4-5 گھنٹے ہیں نا, وہ تو ادھر آ کے بھی نہیں شیطان ہماری جان چھوڑتا, پھر بھی ہمیں کہے گا نہیں, جو باقی وقت میں بھی کام ہو سکتا میں بھی کر لوں. یہاں بٹھا کے سوچے باہر کی لگا دے گا. کتنی محنت سے ہم یہاں آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے سوچ پلاننگ کچھ اور شروع ہو جاتی ہے. تو ہر ایک اپنا جائزہ لے, کسی کو کسی دوسرے کو سوچنے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ اور میں اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کیا مقام ہے, اور آج سے ایک اپنے ساتھ عہد باندھے اللہ کے نبی کی اس استقامت اور آپ کے دین کے کاموں میں جمنے کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا. میں نے چھٹی نہیں کرنی, میں نے اپنی ذمہ داری اپنی جان پہ لے کے نبھانی ہے. آگے آپ پڑھیں گے متنی دور میں ایسے ایسے بے لوس قصے ہیں کہ ایک ہاتھ کٹ رہا دشمن کے آگے, جھنڈا ہاتھ میں, ہم ہوتے ہائے میں مر گئی, ہاتھ کٹ گیا اللہ کے نبی, میں نے چھوڑ دیا جھنڈا نہیں, یہ ہاتھ کٹا تو ادھر پکڑ لیا, انہوں نے آ کے یہاں بھی کٹ مارا تو دونوں ٹنڈ اس طرح ملا کے تو صحابی نے اس میں جھنڈا پکڑ لیا. جب تک کہ دشمن نے تیر مار مار کے گرا نہیں دیا ان کو, جھنڈا نہیں گرنے دیا. میں کہتی ان کو تو درد بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ مشن پیارا تھا. تو ہم میں سے ہر ایک ایک مہر ہے, اس مہرے کے ادھر سے ادھر ہونے سے کیا ہوتا ہے. ہماری ایک رشتے دار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت, یگ لڑکی ہے بالکل, اور پرابلم کے بیک کی سلپ ہوتی ہے نا, ڈسک ہوتی ہیں, اس میں ایک دو ڈسک سلپ ہو گئی ہیں. آپ اس کو یوں سمجھے کہ جیسے زنجیر چین ہوتی ہے نا, زپ لگتی ہے, تو ہر دانا دانے پہ چڑھتا ہے نا, تو کبھی اگر نیچے سے ذرا ٹیڑھا ہو جائے تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے نا, تو یہاں سے کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایک سلپ ڈسک جو ہے وہ ہلکی سے اپنی جگہ سے سرکی, اس سے اس کی بیماری کا آغاز ہوا. 2-3 شاید آپریشن ہو چکے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈسک ایک جب نکلی وہ خراب ہوئی تو پھر آپریٹ کر کے انہوں نے دوسری ڈالی. اب کسی وقت بالکل ٹھیک ہے, کسی وقت پتہ ہی نہیں چلتا ہے, ایک دم کھڑی ہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتی, بیٹھی ہے تو اٹھی نہیں, پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ جو جگہ ذرا خراب ہو گئی تھی نا, تو اس کی وجہ سے دوسری 2-3 نیچے کٹھی چلی گئی ہے, کوئی اوپر چلی جاتی, یعنی وہ امبیلنس ہو گیا نا. دیکھنے میں ہیلدی صحت مند ہے لیکن وہ کئی کئی دن بستر سے اٹھی نہیں سکتی, ایک جگہ اپنی جگہ سے ہلی اور پوری باڈی کا کنٹرول ختم. تو میں سے ہر ایک ایک ڈسک ہے. اللہ سے دعا کریں کہ آج کا ہر مسلمان اپنے مقام کو سمجھے. میں کہتی ہوں جتنے آج مسلمان, اگر آج ہم اپنے دین پہ جم جائیں نا, استقامت کے درجے پہ, اور تکلیفوں کو چھوڑ دیں, یہ تو آج کا تو مربت کا دور ہے. آج تو لوگ کہتے ہیں ریلیجس آزادی ہے, نہیں نہیں, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, آج مربت ہے. جس دور میں اللہ کے نبی تھے یہ مربت نہیں تھی. آپ ذرا سوچے نا, یہ تو مربت ہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر وہ اجریاں ڈال رہے ہیں, بدتمیزی بھی ہے نا, گستاخی بھی ہے. آج بگڑے سے بگڑا کافر بھی مسلمان کے ساتھ یہ کرتے ہوئے ذرا بیڈ فیل کرے گا کہ میں کتنا تھرڈ کلاس کام کرنے لگا ہوں, لیکن وہ اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ جا کے فزیکلی گاڑی منہ پہ تھوک دینا. واللہ ہی آج کوئی ایسا کرے تو میرا حال ہے کہ بلی کرنے کے الزام میں اس کو پکڑ لیا جائے. لیکن اللہ کے نبی تب نہیں ڈھٹے تو آج ہم مسلمان کیوں ہیں؟ آج کے مسلمان جتنے ہیں ماشاءاللہ بلینز ہیں، تب تو 100-150 تھے، اگر یہ بلینز مسلمان جم جائے آؤ کرو مارو ہمیں تکلیف تو کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے دین پہ کام کرتے رہیں گے، اپنے دین کو پھیلاتے رہیں گے، مہینے دو کی بات ہے صرف، پوری دنیا میں اسلام کا نقشہ آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنوں سے بچائیں، آزمائشوں سے بچائیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعائیں کثرت سے پڑھا کریں کہ اللہ ہمارے قدم جما دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچا، بہت پیاری دعائیں حفاظت کی، اپنی زبان پہ رکھیں، یاد کریں اس کو، مشکل وقتوں میں پڑھیں، کب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے دین اور اسلام کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرنے لگے، فوراً دعائیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ رکیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی میں ہم اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پیچھے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح دست درازیاں کی اور آپ کو بھی تکلیف دی، اور ساری تکلیفوں کے باوجود آپ اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے رہے. اب جب حالات اس قسم کے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا اقدامات اٹھائے کہ جس کی وجہ سے اس دور کے حالات پہ قابو پایا جا سکے. پیج نمبر 96 ہے بک کا. ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیا اقدامات اختیار کیے مشرکین کی ان تکلیفوں کے جواب میں. تو سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا، اور آپ بھی سب غور سے سنیں گے، اور آج بھی کبھی بھی کہیں حالات مسلمانوں پہ خراب ہوں گے تو اسی اسٹریٹجی پہ عمل کیا جائے گا. اور وہ کیا کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے مرکز قائم کیا. ایک صحابی تھے ارقم بن ابی ارقم، قبیلہ مخزوم سے تھے، مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کے اسلام کا بھی بہت لوگوں کو نہیں پتا تھا. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا گھر تھوڑا سا دور تھا، لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان یہاں جمع ہوں گے. آپ نے ان کے گھر کو چوز کیا اور صحابہ کے ساتھ یہاں جمع ہوتے، ایک قسم کا خفیہ سیشن ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کی جتنی آیتیں آپ پر اس وقت تک نازل ہو چکی ہوتی صحابہ کو بتاتے، وہاں ان کے تزکیہ سیشنز ہوتے، ان کو کتاب حکمت سکھاتے، اور خاص طور پہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اسٹرینتھ ملتی ہے. جب سب لوگ کسی بھی کامن تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو بیٹھ کے اپنا دکھ سکھ شیئر کر لیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ ہمت حوصلہ بھی آ جاتا تھا اور ڈھارس بھی ملتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، اور اس طرح سے مسلمانوں کو ایک مقام مل گیا. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے مرکز بڑا ضروری ہے. مرکز کو آپ ادارہ کہہ لیں، بلڈنگ کہہ لیں، درخت کے نیچے چھپر ڈال کر بیٹھنا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن مرکز سے مراد ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے دین کا کام کر سکے. دوسرا قدم آپ نے جو اٹھایا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے بچانے کے لیے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. لیکن یہ فیصلہ آپ نے پوری تحقیق کرنے کے بعد کیا. آپ کو پتا چلا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان حبشہ ہجرت کر جائے. یہاں سے دیکھیے کہ حبشہ وہی لفظ ہے جس سے آج ہمارے ہاں حبشی مشہور ہے. حبشی لوگ کالے ہوتے ہیں لیکن دل گورے تھے. ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، ابو جہل بڑا خوبصورت تھا لیکن اس کا دل کالا تھا. اللہ کے نبی نے یہاں سے رنگ اور نسل کے فرق کو مٹا دیا اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو جا سکے وہ چپکے سے حبشہ چلا جائے. چنانچہ 5 مدنی میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی جس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور اس کے سردار، اس قافلے کے سردار جو تھے حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، اور اس وقت ان کی زوجیت میں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ تھی، وہ بھی ان کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے خوشخبری دی کہ ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. رات کے اندھیرے میں نکلے جدہ کی طرف سے ہوتے ہوئے سمندر کے راستے سے یہ ایک تجارتی جہاز میں سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے. قریش کو پتا کب چلا؟ جب ہی ان کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے. کوشش کی لیکن نہ پکڑ سکے تو غصہ بھی آیا, غضب بھی بڑھکا, لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے تھے. اس طرح مسلمانوں کا ایک گروہ مکہ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. ایک واقعہ ہوا اس دوران, اور وہ کیا تھا کہ اس ہجرت کے تقریباً دو مہینے کے بعد رمضان سن 590 میں اللہ کے نبی مسجد حرام میں تشریف لائے. کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے, ان میں ان کے سردار بھی تھے اور بڑے لوگ بھی تھے. اب آپ سوچیے حالات کتنے ٹسل والے ہیں نا, سٹریسڈ ہے, لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑا اور سورت نجم جو ابھی تبھی نازل ہوئی تھی اس کو سب کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. اور آپ خود سنیں گے سورت نجم کی تلاوت کہ اس کے اندر کس طریقے سے ردم بھی اور خوبصورتی ہے. پیچھے آپ کو بات بتائی بھی تھی اس کے بارے میں. تو سورت نجم کی جب تلاوت شروع ہوئی اتنا خوبصورت کلام انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ بالکل مبہوت ہو گئے. اتنا زیادہ ان کے اوپر اس کا اثر ہوا کہ جب آخری آیتوں میں فس جزو للہ وعبدو میں سجدے کی آیت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا سب نے کر لیا, نتیجہ کیا ہوا؟ خبر پھیلی کہ سب مسلمان ہو گئے. سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے, امیہ بن خلف اس کا نام تھا. سجدہ کرنے کی بجائے ایک مٹھی کنکری لی اور اس طرح اپنے ماتھے کے ساتھ لگا لی, کہنے لگا میرے لیے یہی کافی ہے. تکبر تھا نا, تو کبر جن سینوں میں بھرا ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی یہ سزا دی کہ بدر کے دن پہ یہ مارا گیا. حبشہ والوں کو جب خبر پہنچی کہ سب مسلمان ہو گئے ہیں, واپس آ گئے, ابھی مکہ کے قریب ہی تھے, تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ پتہ چلا کہ خبر جھوٹی تھی. کچھ تو واپس چلے گئے اور کچھ جو تھے چھپ چھپا کر مکہ میں آئے. اب یہ دوسری ہجرت حبشہ کرنے میں جو لوگ کامیاب ہو گئے وہ تو بچ گئے, لیکن جو باقی تھے ان کے اوپر مکہ میں قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں اور انہوں نے مسلمانوں کو اور تکلیف دینی شروع کی. غم کیا تھا کہ مسلمان جہاں سے بچ کے کیوں گئے, اور حبشہ میں ان کو ایک اچھا سلوک ہو رہا تھا, ان کو یہ ساری خبریں مل رہی تھی کہ اس بادشاہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا. چنانچہ جب دوبارہ لوگ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اس دفعہ 82 یا 83 یعنی 82 یا 83 مرد تھے اور 18 یعنی 18 عورتیں تھیں, انہوں نے ہجرت کی. یہ ہجرت پہلے سے زیادہ مشکل تھی کیونکہ پچھلی دفعہ تو پتہ ہی نہیں تھا, لیکن اس دفعہ تو وہ آپ کی ایک حرکت پہ غور کر رہے تھے اور مسلمانوں کا چھپنا مشکل تھا. لیکن ساری کوششوں کے باوجود جن کو نکلنا تھا وہ نکل گئے. جب مسلمان چلے گئے تو قریش کو اصل میں یہ اپنی ہار لگی. لکھ لیں, قریش کی یہ پہلی ہار تھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں ان کو سہنی پڑی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ مسلمان ہمارے ہاتھوں سے کیوں نکل گئے. بدلہ لینا چاہا, دل میں ایک قسم کا غصہ اور گرج بھی تھا, تکلیف تھی کہ ہم پکڑتے ہیں ان کو. لہذا عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ نام کے دو لوگ جو بڑے ہوشیار قسم کے تھے, ان کو حبشہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ کر ان لوگوں کو واپس لے کر آؤ. ایک پورا پلان تھا. پہنچے, وہاں کے پادریوں سے ملے, ان کو تحفے تحائف پیش کیے, کچھ دلائل دیے, اپنی آمد کا مقصد بتایا اور ان کو کچھ رشوت دے کر اپنی حمایت کے لیے تیار کیا کہ جب ہم بات کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دینا. اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے, اس کو بھی بہت سارے تحفے پیش کیے اور آنے کا مقصد بیان کیا کہ بادشاہ سلامت آپ کے ملک میں ہمارے کچھ نا سمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں. ہائی لائٹ کر لیں, معاشرہ کن کو نہ سمجھ کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے نبھا رہا ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی قوم کا دین بھی چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے. دیکھیے کیسے ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں کہ چلے مسلمان اگر یہ کچھ مشرک نہیں رہے تو اب یہ عیسائی بھی نہیں بنے, بلکہ ایک نئے دین ایجاد کر لیا. آج بھی دیکھیے گا جہاں سچا دین آئے گا لوگ یہی کہیں گے کہ یہ نیا دین آ گیا, ہم نے تو باپ دادا کے وقت سے یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی, بس آپ ہمیں ان کو واپس کریں. اور سات جذبات جذباتی ٹچ کیا دیا کہ یہ جوان ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یمسٹرز نے ہجرت کی تھی, اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوان خون گرم ہوتا ہے, رسک لے لیتا ہے. بوڑھے لوگ روایات کے پابند ہو جاتے ہیں, رسک نہیں لیتے, لیکن یمسٹر اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو کہا کہ ہمیں ان کے باپوں, چچوں اور خاندان کے لوگوں نے بھیجا کہ آپ ان کو واپس کر دیں, گویا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے قیدی ہیں, آپ ان کو ہمیں دے دیجیے. اب یہ بات کر کے وہ تو مطمئن تھے کہ بادشاہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا, اور انہوں نے پادریوں کو چونکہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی کہ ان کی حمایت کی جائے. لیکن نجاشی بہت عقل مند تھا, اللہ نے اس کا سینہ دور رہ کر کھول دیا. قریب رہنے والوں کے سینے نہ کھل سکے, لیکن دور والے کا کھل گیا. اس نے کہا کہ میں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو نہ سمجھ لوں. اور ایک بہترین معاملہ ہے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں جب بھی معاملہ کرو, کوئی صلح کا, کوئی طلاق کا, کوئی رشتے ناطے کا, پہلے دوسرے کی بھی سن لو. ایک جو کہہ رہا ہے وہ تو سچا ہی لگے گا. بعض اوقات جو لوگ رو رو کے مظلوم بن کے اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں وہ بڑے ظالم بھی ہوتے ہیں اصل میں. چنانچہ اس نے کہا کہ میں ان کے بات کروں گا, کیا دین ہے, ذرا ان کی باتیں تو سنو. جب انہوں نے بلایا تو مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابو طالب جو تھے, یہ جو حضرت علی کے بھائی بھی تھے, یہ آئے. اور انہوں نے پھر بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. یہ عمل کی بات نوٹ کیجئے گا کہ زبان کا استعمال کتنا اہم ہے. اگر ایک بندہ 100% حق پر بھی ہو اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہی نہیں بتا سکتا تو بالکل کن ہے. حضرت جعفر بادشاہ کے دربار میں ہیں, خوف تھا کہ ملک سے نکال دیے جائیں گے, ایسے ہی کہ ہمارا ویزا کینسل کر دیا جائے گا. مذہبی طور پر ایکسپلائٹیشن بھی تھی, اس ملک کے بادشاہ کے دین پہ بھی نہیں تھے, لیکن ان سارے حالات میں بھی سچ بولا. عمل کی بات ہے, کوئی حال ہو, مسلمان ویزا لینے جا رہے ہیں, کسی ملک میں سیٹل ہو رہے ہیں, کسی جگہ ٹیکس کا معاملہ, جھوٹ نہیں بولنا, اس ملک کو بھی نقصان نہیں دینا, دھوکہ نہیں دینا. یہ تھی وہ تعلیمات جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی اس دور میں مسلمانوں کی عزت کرتے تھے, اور آج کے دور میں ہم خود اپنے حالات خود دیکھ سکتے ہیں. جھوٹے ویزے, جھوٹی باتیں, جھوٹے ڈاکیومینٹ, پاسپورٹ, جرنی اور کیا کیا, اپنے ملکوں کو بدنام کر کے ہم دوسرے ملکوں میں آ کے اسائلم لے لیتے ہیں. انہوں نے ہر بات اپنی بتائی کہ بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے, بت پوچھتے تھے, مردار کھاتے تھے, برائیاں کرتے, قرابت داریوں کو توڑتے تھے, پڑوسیوں سے سلوک برا تھا, طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. اتنے برے حالات تھے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک رسول بھیجا جس کا نسب بھی اچھا تھا, سچائی, امانت اور پاک دامنی بھی اس کی تھی. اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کی دعوت دی. پتھروں اور بتوں کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا, سچ بولنے, امانت ادا کرنے, قرابت چھوڑنے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام گاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. بے حیائی کے کاموں سے, جھوٹ بولنے سے, یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا. اور اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. نماز, زکات اور روزے کا حکم دیا. حضرت جعفر نے اسلام کے اور بہت سارے احکام بھی گنوائے. پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا, اس پر ایمان لائے, اس کی پیروی کی, اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کی پیروی کی یعنی اتباع کیا. چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. جو چیزیں اس نے حرام بتائی اس کو حرام مانا, جو چیزیں حلال بتائی ان کو حلال مانا. بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے, اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا, تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹے اور گندی چیزوں کو حلال سمجھتے ہم تھے ان کو پھر حلال سمجھے. یہ تھا قصہ جس پہ انہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیے, زمین ہم پہ تنگ کر دی, ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہوئے, اور ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی, آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ سارے لفظ کیا بتا رہے ہیں, خوبصورت طرز بیان. دیکھیے آپ کے دل میں 100 اچھے خیال ہیں نا, اگر آپ کی زبان نہیں چلتی تو آپ دعا کریں کہ رب اشرح لی صدری. کلام اور بیان کی قوت, اپنا مدعا دوسرے تک پہنچا دینا, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, دل سکون میں چلا جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ خاص طور پہ عورتوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے, 100% حق پہ ہوتی ہیں لیکن اپنی سچائی پیش نہیں کر پاتی. بات شروع کی رونا شروع, آنسو ہی. پھر اگلا کہتا ہے یا رو لو یا بات کر لو. تو یہاں سے اپنے لیے سیکھ ہے, کبھی زندگی میں کوئی معاملہ گھریلو سطح پہ ہو, سسرالی سطح پہ ہو, دین دنیا کو دنیا کے کسی فورم میں آپ کو کھڑا کیا جائے, اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنا عمل کیا. میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج کے مسلمان بھی یہ گواہی کسی فورم میں جا کے دے سکتے ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, لیکن کیا کریں امریکہ والوں, ہم اس پہ عمل نہیں بس کر رہے آج کل. کیا کریں, بس ہم وہ حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے. جس کے اندر عمل ہوتا ہے نا, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے ہاں یہ تھا یہ کیا. اب بتائیے اس وقت حضرت جعفر اور ان کے ساتھ گئے ہوئے تقریباً 100 لوگوں کو پناہ کی زیادہ ضرورت ہی آج ہے مسلمانوں کے. تب تو دنیا میں ایک بھی مسلم ملک نہیں تھا, جاتے تو کدھر جاتے, واپس مکہ آنے تھے. آج ہم مسلمانوں کے پاس 100 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں, اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش کسی نہ کسی مسلمان ملک کا شہری بھی ہے. اس کے باوجود دیکھیے غیر مسلم ملکوں میں پنپنے کے لیے کتنا جھوٹ سچ بولتے ہیں, اور کتنا بے عزت کرتے ہیں اپنے اسلام کو, اور کتنا ذلیل کرتے ہیں ہم اپنے دین کو, اور اپنے ملکوں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی دکھا کے ہم وہاں کے ویزے سینکشن کرواتے ہیں. تو یہاں سے دیکھیے سچ بولیے, رہنا ہے تو سچ کے ساتھ رہے, جانا ہے تو سچ کے ساتھ رہے. جب غیروں کو یہ پتا چلے گا نا کہ یہ مسلمان سچے ہیں, تو وہ آپ کو شوق سے اپنے ملکوں میں بلائیں گے. اور اگر ان کو پتا چلے جھوٹ بول کے ہمارے ملکوں میں آتے ہیں, تو پھر وہ آپ سے اپنی مرضیاں منوائیں گے. ان کو پتا کہ ہمارے اندر کوئی بڑی کشش ہے کہ یہ آتے ہیں. اور حضرت جعفر کا یہ کلام بتا رہا ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے حق پہ ہوتا ہے, تو اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. بادشاہ نے باتیں سنی, کہنے لگا اچھا کچھ کلام تو سناؤ. اب آپ دیکھیے کہ کلام سنانے کے لیے حضرت جعفر سورہ فاتحہ بھی چوز کر سکتے تھے, وہ نازل ہو چکی تھی. سورہ مدثر کر لیتے, سورہ شعرا کی آیتیں کرتے, کون سی سورہ چوز کی؟ سورت مریم, جس کے عقائد سراسر بادشاہ کے خلاف تھے, کیونکہ بادشاہ اس وقت کی کرسچینٹی کے مطابق حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والا تھا. اب وہ تو ختم ہو گیا تھا جو انی عبداللہ, جو عیسیٰ کا بچپن کا کلام تھا. جو ہی حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی, نجاشی رویا, اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کے درباری بھی رونے لگے. اس وقت حضرت جعفر کا کیا یہ کوئی عقل مندی کا نقطہ تھا؟ بالکل عقل مندی کا تھا. میں اس کو بالکل پرسنلی ایکسپیرینس سے گزری تھی, تو مجھے وہ بات یاد آ گئی. کسی ایک ایسی جگہ پہ میں تھی کہ میرے لیے بہت گولڈن چانس بھی تھا کہ میں اپنی بات وہاں تک پہنچا سکوں جہاں تک عام طور پہ دین کی بات نہیں پہنچتی, اور ان کو بتاؤں کہ اگر اپنے ملکوں میں امن چین چاہیے تو آج ہم مسلمانوں کا یا لیڈرز کا کیا کردار ہونا چاہیے. لیکن اس میں خوف ہو سکتا ہے کہ کسی امبیسڈر کی وائف کسی بڑے چھوٹے کو بات بری بھی لگ سکتی ہے, تو پھر میں کیا کروں؟ اللہ جانتا ہے مجھے اس دن درس دینے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ تھی کہ میں کسی سے ڈرے چھچکے بغیر جو میسج مجھے اپنے دل سے اٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا, کہ آج ہم مسلمانوں کو ایک اچھا پاکستان بنانے کے لیے کیا ضروری ہے, میں نے وہی میسج دیا. حتیٰ کہ جب میں وہاں سے اٹھی تو وہاں اس محفل میں ہمارے ملکی امبیسیڈر بھی موجود تھی. بعد میں میرے پاس آئی, کہنے لگی کہ ویری آئی اوپننگ, آپ کا لیکچر بڑا آئی اوپننگ تھا اور ہمیں اس طرح کے لیکچرز کی ضرورت ہے. بات سچ تھی تو مجھے تو کوئی شرم نہیں آئی. اور میں کہتی نہیں آج ان کو ذرا جنت کی باتیں سنا کے آ جاؤں اور میں فضائل اور باتیں, تو خوش ہوں گے مجھے آگے پھول پیش کریں گے. اور انہوں نے پھول پیش کی, میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, اس کو بیچ کے اسکول کے لیے ڈال دیں. یعنی کسی پروٹوکول کی ضرورت ہی نہیں رہتی بندے کو. لوگ جن لوگوں سے ہاتھ ملانے اور ان سے تصویریں کھچانے کے لیے تڑپتے ہیں, آپ کے دل میں اس کی کوئی تڑپ ہی نہیں, اتنی شان بے نیازی. تو مجھے تو اس عورت نے کچھ نہیں کہا. جب پاکستان کا ترانہ لگا سب کھڑے ہو گئے, میں بھی اسٹیج پہ تھی, مجھے انہوں نے لڑکی نے کہا کہ ترانہ لگنے لگا. میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, میں بیٹھی رہی, پورے وقت میں بیٹھی رہی. مجھے پتا تھا قوم للہ ہی کہنے دن, کتنا معروف رواج ہے ہمارے ملکہ کے ترانے پہ کھڑا ہونا. حالانکہ کھڑا ہونا چاہے آپ نبی کے نام پہ میلاد میں کھڑے ہو جائیں وہ بھی عبادت ہے, اور آپ نماز میں قیام کرتے ہیں اور ترانے میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے دل میں سوچا میں نے تو اپنا, جب مجھے اللہ نے ایک پاسپورٹ دلوایا تھا, میں تو اس وقت بھی نہیں کھڑی ہوئی, تو میں آج کیوں کھڑی ہوں؟ مجھے کسی نے نہیں نکالا, اس محفل سے نکلے آپ, آپ ہماری بےزتی کر رہے ہیں پاکستان کے آپ سنسیئر نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ سچ ہے، تو ہمیشہ یاد رکھے کہ سچ کو آنچ نہیں ہے، آپ حق پہ جم جائیں پھر دیکھیں اس کے نوزے، اور اللہ پھر آپ کو وہ دے گا جو عام دنوں میں نہیں دیتا. یہ جو ہم نے توڑا موڑا ہوا دین نکالا ہوا ہے نا، ایک بون لیس قسم کا ہڈیوں کا ڈھانچہ نکال کے لوگوں کی پسند کا اسلام پیش کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ذلیل آج، اور خوش کوئی نہیں ہے جن کا ہم خوش کرنا چاہتے ہیں. سب کو پتا کہ یہ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے ہماری باتیں ماننے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت جعفر بڑے سکون سے بات کر رہے ہیں اور نجاشی کو ساری بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا بھاگ جاؤ، کسی کے ہاتھ نہیں دوں گا. نہ صرف یہ کہ قریش کے نمائندوں کو انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، بلکہ ان کے سارے تحفے واپس کر دیے، کہا میں رشوت دیتے ہو ہمیں نہیں چاہیے، چلے جاؤ اور یہ لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے. اب آپ دیکھیے کہ بڑے بےعزت ہو کے تیرے در سے ہم نکلے یا تیرے کوچے سے ہم بڑے بےعزت ہو کے نکلے، جب نکلے ان کو لگا کہ یہ کیا ہو، یہ تمہاری بےزتی ہو گئی ہے. اب ایک اور تدبیر سوچی، کہنے لگے بادشاہ سلامت ذرا ان سے یہ تو پوچھے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، اندر سے ایکسپلائٹیشن کیا چاہیے کہ عیسیٰ کو تو بادشاہ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا آج کے دور میں کہہ رہا ہوگا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، تو اس نے ان کو کہا کہ سنائیے. حضرت جعفر نے کہا کہ بتا دیتے ہیں. آپ نے پھر وہی بات کہی جو قرآن کی تھی کہ وہ اللہ کے رسول، اس کے بندے اور اس کا روح ہے جسے کنواری مریم کے جسم میں ڈال دیا گیا، اور وہ اللہ کا نبی تھا، بیٹا نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی بات ہے، مجھے اس بات کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ قسم ہے اللہ کی، جو کچھ تم نے عیسیٰ کے بارے میں کہا اس میں اس ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے. یعنی ویریفائی کر دیا مسلمانوں کے نظریے کو، کہا جاؤ تم میرے ملک میں آرام سے رہو، خوشی بناؤ، جو تمہیں گالی دے گا اس کو تاوان لگایا جائے گا. نوٹ کریں، یعنی تمہیں وربل پرسیکیوٹ بھی کوئی کرے گا، اگر تمہیں زبان سے بھی کوئی برا کہے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے. جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا. مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ میں تم میں سے کسی کو ستاؤں. اور اس کے بعد ان کو منہ لٹکا کے وہاں سے نکال دیا کہ چلو بھاگ جاؤ. یہ دیکھیے حق کی پکار ہے، کیا آپ کا دل نہیں کھلتا حق کے لیے؟ زندگی کے کسی میدان میں آپ کھڑے ہیں، کوئی عدالت ہے، گھریلو عدالت ہے، سسرالی عدالت ہے، سیاسی عدالت ہے، سچ بولوں گی، کہنا سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا. آج ہم مسلمان اس نقطے پہ عمل کر لیں، کل وہ نجاشی کے بادشاہ میں جیسے عزت پا کے نکلے تھے، آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے لیے خود جہاز بھیجیں گی کہ آؤ ہمارے ملک میں رہو اور اتنے خوبصورت ایتھکس اور اخلاق ہمیں بھی سکھاؤ. یہ آج ہم خود مشکلات میں پڑے ہوئے، بہرحال ناکام ہوئے، پہلے ہی جلے ہوئے تھے. وہ کہتے نا کہ کریلا اور نیم چڑھا، پہلے ہی دکھ میں تھے، اوپر سے بےزتی ہو گئی. آپ تو جو کر سکتے تھے وہ کیا کر سکتے تھے کہ جب مکہ میں رہے ہوئے لوگ تھے ان پہ اور ظلم کر دیا. یہاں ایک اور عمل کا نقطہ نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی کا یہ قدم کتنا حکیمانہ تھا ایک لیڈر کے طور پہ، کہ کچھ کو کہا تم تو نکلو. یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے آج کے عمل کے اعتبار سے. ایک صورت یہ تھی کہ سب کو مکہ میں ہی آپ رہنے دیتے، مار کھاتے پیتے روتے دھوتے، کچھ مر جاتے، کچھ بیچارے بیمار ہو کے آخر میں ختم ہو جاتی کہانی، کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. اللہ کے نبی نے یہ جو 70-80 لوگوں کو کہا نا جاؤ، آپ کیا چاہتے تھے؟ چلو ہم سہ رہے ہیں نا تکلیفیں، تم باقی جاؤ یہاں سے، جاؤ تم باہر نکل کے کام کرو، اسلام پھیلاؤ. دیکھیے اسلام کبھی نہ پھیلتا اگر مسلمان ایک کولو کا بیل بن کے مکہ میں بیٹھے رہتے. اس گروپ کو باہر بھیجنا ایک تو ان کی ذہنی آسودگی کا ذریعہ بنا کہ چلو تم کیوں مار کھاتے ہو، تم نکلو. دوسرا آپ چاہتے تھے کہ اسلام اب عیسائیوں تک پہنچے، نجاشی کو پتا چلے، حبشہ میں جائے اور پھول کی خوشبو، ایک خوبصورت پھول آپ کہیں بھی چھوڑ دے خوشبو دیتا ہے. ان چند لوگوں کے وہاں کچھ مہینے رہنے کے ساتھ آپ کو تھا کہ وہاں اسلام شروع ہو گیا. یہ ہمارے لیے عمل کی بات ہے. سارے جو ایک حالات میں بیٹھے ہوئے تو کوئی نہیں جی ہم نبٹ رہے ہیں، آپ جائیں، آپ جا کے سکون کے ساتھ کوئی کام کریں، باقی چیزوں کو ہم سمیٹ لیں گے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے میں پھر بہت ساری برکت بھی ڈال دی. پریشان ہے کہ یہ اللہ کے نبی اپنے کام کیے ہی جا رہے ہیں، نہ ان کو دھمکیاں پیچھے کر رہی ہیں، نہ لالچ پیچھے کر رہے ہیں، کچھ نہیں. اور سب سے بڑی بات جہاں آپ کو جو ایک دکھے گی نا وہ کیا، ان حالات میں جو آج کے مسلمانوں کو اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ٹکراؤ نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو ریئیکشنری نہیں بنایا. پورے 13 سالہ مکی دور میں آپ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو کہیں جا کر کسی خانہ کعبہ میں گندگی پھینکتے ہوئے, کسی کے بت کی ٹانگ توڑتے ہوئے, کسی کے سر پہ کچھ پھینکتے ہوئے دیکھیں. آپ نہیں دیکھیں گے. یہ ہے اسلام کا مزاج. آج ہم نے ٹکراؤ کی پالیسی لے کر, ٹکراؤ سمجھتے ہیں نا, کانٹراڈکٹ کرو, اختلافی باتیں کرو, ایسے بیان دو, سیاسی بیان دو, ہم یہ کر دیں گے, امریکہ مردہ باد, فلانا بلا کرنا کرانا کچھ نہیں, نعرے لگا کے جاتے ہیں, گھر جا کے انڈین فلم دیکھ کے سوتے ہیں. ہمارا آج یہ حال ہے. کوئی ایسا کام نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ابھی ہم تھوڑے ہیں, ابھی اپنی اسٹرینتھ بناؤ, ابھی ان کو کھانے دو مارے, ذرا ان کے اندر مشکلات سہ کر ذرا تکلیفوں کو سہنا تو آئے, برداشت کریں گے اس سے فائدہ ہوگا. لہذا آپ نے خاموشی اختیار کی. بڑے بڑے وہ صحابی ہیں اس میں جنہوں نے آگے بدر سے لے کے تبوک تک کئی مار کے انجام دیے, لیکن مکہ میں کوئی تلوار نہیں اٹھی. بس خاموشی سے رہے. آپ کے بھی لیے عمل کی بات ہے کہ ابھی آپ کا علم کچا ہے, ابھی آپ کا علم پختہ نہیں ہے, آپ کے عمل میں کمی ہے, تو ہر وقت جا کے نعرے نہ لگاتے رہا کرے رشتے داروں میں اور دوستوں میں, بڑھ کے نہ مارے. بس اپنے اندر گہرائی لائے, اپنی بنیادیں پکی کریں, اپنے اندر عمل آپ کے آئے گا, آپ کی بات میں بھی اثر ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, لوگ سنتے ہی نہیں ہیں, ہمارے رشتے داروں کو شوق ہی نہیں ہے, میری سہیلیاں تو ساری بیڑے پٹکی ہوئی ہیں, دیکھیے ان کو چھوڑیں, پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ کبھی اثر نہیں ڈالے گا آپ کی بات میں اگر آپ کے اپنے اندر لا الہ الا اللہ پختہ نہیں ہوا. جتنا ان کو کہنا ہے نا, اس سے زیادہ پہلے اپنے آپ کو کہے, خود کو سناتے جائیں, آپ کے اندر عمل آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سچا مومن کہیں بیٹھا ہو اور لوگ اس سے امپریس نہ ہو, یہ ناممکن ہے. جیسے یہاں ایک پھول کھلا ہو نا گلاب کا, تو میں اس کی خوشبو روک نہیں سکتی آپ تک پہنچنے سے. اس طرح ایک سچا مومن دنیا کے کسی کونے میں, سات سمندر پار جا کے وہ ایک گرتا ہے نا بیچ, وہاں بھی اللہ کے حکم سے اس کی وجہ سے فصلیں لگ جاتی ہیں. لیکن ہمارے اندر خوشبو نہیں رہی آج, ہم جڑ کٹے ہوئے آرٹیفیشل پھول ہیں. نیکیاں کرتے ہیں, نمازیں روزے بھی ہیں, اللہ کے ساتھ معاملہ نہیں, اور زبان کا استعمال تو آتا ہی کوئی نہیں ہے. چہرے کے اسمائل سے پہلے جب ہم ایک لوگوں کو تبلیغ کی بات سنانے لگ جائیں گے, وہ کہے گا پیچھے ہٹو, وہ سنا بھی کے اندر دیکھا کہ میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں. اپنا حال تو دیکھو, اپنے حالات تو دیکھو, تم خود کو دکھلائے. کوئی نہیں سنتا نا آپ کی, خود کو سنائے. جب جس دن کوئی آپ کی بات نہ سنے, اسے نہ کے گھر آ کے ایک اور نیکی کی نیت کریں, اپنی ایک اور برائی چھوڑیں, اپنا اور تزکیہ کریں, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وزن بڑھائے گا. ایمان کا وزن ہے اور عمل صالح کا وزن ہے. پھر اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی بات میں اتنا اثر ڈال دے گا کہ لوگ آپ کی بات کو چھٹلا نہیں سکتے, مانے نہ مانے, لیکن آپ کی بات دل میں ان کے ضرور جائے گی اور ان کا احساس ہوگا. تو بہرحال مکہ کے حالات تو مشکل تھے, انہوں نے تو چاہا کہ اسلام کو ختم کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں, لیکن ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی. بالآخر پھر کیا ہوا, اللہ کے نبی کے قتل کی کوشش شروع ہو گئی.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بہت ہی خوبصورت ہمارا سیرت کا لیسن آج امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو میری الحمد للہ الحمد للہ تو کتنا زیادہ ہمیشہ ہی جو سیرت کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا رکھے نا کہ ربیع الاول کا مہینہ ایمان اپروز لیسن بالکل بہت ہی ہمیشہ جتنی دفعہ بھی اس کو پڑھے تو بس ہمارے ایمان میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا اس سے الحمد للہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بات پہ بھی شکر ہم ادا کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں سیرت پڑھنے کا موقع ملا نا الحمد للہ الحمد للہ. تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج؟ دیکھیں سیرت تو ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں اس کو، ہم پڑھتے بھی ایسے بچپن سے بھی پڑھتے آئے اس کو، لیکن ہم اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو؟ اب اس طرح آپ کیا کریں، اپنے لیے چیک لسٹ بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا مواصلہ کرتے جانا ہے انشاءاللہ. ہر چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی جو تھا، اس کو ہم نے لے کے آنا ہے نا اندر. تو یہ ضرور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کہ آج کے آپ نے کیا اپنے لیے عمل کی بات کی ہے اس میں سے، تو کیا سیکھا؟ دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو کس طرح سے، قریش مکہ تھے، کس طرح سے ان کو تکلیفیں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا ریئیکشن؟ استقامت نا، صبر، تحمل ہے نا. تو ہم نے بھی یہ کہ اس سے ایک ہم نے یہ بات لینی ہے نا کہ دین کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا نا ہم نے، ٹھیک ہے نا. بیسٹ بیہیویئر کہ جو بھی جس طرح کے بھی حالات آتے جائیں، ہم نے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ کرتے جانا ہے. کام میں ہمارے کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اور کیا ہونا چاہیے، اور اضافہ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جو کام ہے ہمارے، ہے نا. تو یہ چیز اس کو کہ میں نے بھی اللہ کے نبی کی جو استقامت تھی اس کو ہم نے اپنے لیے انشاءاللہ رول ماڈل بنانا ہے نا انشاءاللہ، اور اس کے لیے دعائیں بھی ساتھ اور عمل بھی نا سچ کے ساتھ بالکل نا. اور پھر دیکھیں ہمیں اسٹریٹجی پتہ چلتی ہے کہ پھر اب جب اتنے زیادہ حالات ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی مسلم یہ نا کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ کام کریں، کہ یہ نہیں کہ بلائنڈلی مطلب ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے جائیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے؟ دیکھیں آج جو ہم نے پڑھا اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تکلیفوں کے باوجود اللہ کے کاموں سے نہیں رکنا. بالکل الحمدللہ، مرکز کے مسلمانوں کا ایک مرکز ہونا کہ جہاں پہ وہ سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں، اب اپنی پلاننگ کر سکے ہے نا، اپنی تربیت ان کی. تو اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے مرکز بنایا اپنا. تو وہ کس کو یہ سعادت نصیب ہوئی تھی کہ صحابی کا نام کیا جن کے گھر کو مرکز بنایا گیا؟ حضرت ارکم، ٹھیک ہے، بن عبد الارکم. تو الحمدللہ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ انہوں نے کیا لیا؟ اگلا اسٹیپ تھا کہ کچھ لوگوں کو ہجرت حبشہ، جو پہلی جو ہجرت تھی حبشہ کی طرف، اس میں کیا کتنے لوگ تھے؟ آپ لوگ ماشاء اللہ ٹھیک لکھے ہیں، ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ. پھر اس میں دیکھیں، پھر اس کے بعد انہوں نے پلاننگ کیا تھی کہ کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجا. تو اس ہجرت میں اگر ہم سے دیکھیں نا کہ یہ پہلی ہجرت تھی نا، تو کتنے لوگ تھے اس میں؟ اس میں دیکھیں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، 16 ٹوٹل تھے. تو اس کے بعد دیکھیں کہ اتنا کتنا خوبصورت پھر اس میں بھی کہ حکمت عملی، کہ مطلب یہ نہیں کہ سب لوگوں کو بھیج دیا نا، اور یہ بھی نہیں کہ سب لوگ پیچھے رکے. اس میں بھی ہمارے لیے سبق ملتا ہے نا کہ یہ نہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں. یا دین کے کاموں میں ہمارے لیے ملتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ کام سیکھیں اور پھر کچھ لوگ آگے اس کو پھیلائیں اور پیچھے کچھ سیکھتے رہیں، یہی نہیں. کہ اس میں بھی ہمارے لیے حکمت عملی ہے نا کہ پلاننگ کے ساتھ کام تھا. اچھا دیکھیں، ایک وہ پھر یہ کہ سب نے سورت نجم کو سن کے سب نے تو سجدہ کیا، اس میں سے کون تھا ایک جس نے نہیں کیا؟ اور پھر اس کو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ اپنے جتنا آپ اس کو کریں گے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کریں ان کو اپنے لیے، پھر آپ کے بعد میں اسائنمنٹ بھی ہوگی. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھیں پتہ بھی ہونی چاہیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ہمیں ٹپ پہ پتہ ہونی چاہیے نا. امیہ بن خلف تھا جس نے نہیں سجدہ کیا، سب نے سجدہ بھی کر دیا. اچھا پھر اس کا امیہ بن خلف ماشاء اللہ بارک اللہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ تھا، اس کا کیا اثر ہوا کہ جب سب نے سجدہ کر دیا تو پھر اس کا کیا ہوا کہ خبر یہ پھیل گئی کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے نا. اس سے کیا ہوا کہ وہ واپس آئے. تو اس سے بھی یہ ملتی ہے کہ ایک تو تصدیق بھی کر لیجیے سب مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ تصدیق کے بغیر نہیں. اور پھر اچھا پھر اس کے بعد جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ تھی، اس میں کتنے لوگ تھے؟ 82-83 گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ کی. اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ اب جب نہیں انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ان کو روک سکے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ قریش کا نیکسٹ حربہ کیا تھا ان کا؟ کہ حبشہ میں کس کو بھیجا نا، دو آدمیوں کو بھیجا، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو. اچھا اب وہ دیکھیں وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں. उनको ना समझ कह रहे हैं ना, तो इससे क्या समझ के कुछ ना समझ रोग आ गए ना, इससे क्या आपको पता चला? आपने भी अपने ये, जब भी हम हक की बात करेंगे, हक आएगा तो उसको लोग क्या कहते हैं फिर उसको उसको लोग क्या कहते हैं कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह के सही तकाजे निभाने लग जाए तो लोग उसको क्या कहते हैं, ना समझी कहते हैं ना उसको अच्छा अब इसमें यहाँ पे जो है नजाशी का बहुत ही खूबसूरत करदार था, जिससे हमें भी सबक की बात मिलती है कि उसने क्या उसने किया कि एक तरफ की बात सुनकर उसको यकीन कर लिया उसने उनकी बात सुन के। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया ना, तो इसमें भी हमारे लिए देखें अमल की बात है कि जब भी कहीं हो कि हमें दोनों फ्रीक है जो उनकी बात सुनना जरूरी है ना। तो यहाँ से भी फिर देखें मुसलमान का एक जो खूबसूरत किरदार हमें नजर आता है मुसलमानों की तरफ से कि किसने जवाब दिया था, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए बिल्कुल। मुसलमानों की तरफ से कौन थे जिन्होंने हजरत जाफर बिन अबी तालिब ना रज़ियल्लाहु तो उन्होंने जवाब दिया, और फिर उनका खूबसूरत किरदार जो हमें नजर आता है क्या थी उसकी कि सच्चा होना ना, कि हमने अपने लिए यहाँ से अमल की बात ये भी लेनी है कि सच ठीक है। और देखें उनका कलाम और बयान का खूबसूरत तरीका ना हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु सच के मुसलमान जब के हक में कशिश होती है ना, तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो मेजॉरिटी हम लोगों का हम इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं ना, कितना उससे हम ये कि हम मुसलमानों का इमेज खराब करते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, अपने लिए अमल की बात की किसी तरह के भी हालात हो सच को नहीं छोड़ना, सच का दामन नहीं छोड़ना ठीक है ना, क्योंकि सच की हमेशा जो है चाहे शुरू में आपको मुश्किल हो लेकिन एंड पे फतह जो है वो सच की ही हक की ही होती है ना। तो अल्लाह ताला से फिर यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत बात थी कि उनका खूबसूरत बयान था, तो अल्लाह ताला से साथ ही अपने लिए दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला हमें भी हमारे बयान में ये इतनी ताकत दे कि हम लोगों को जो है वो सच हम लोगों को पहुंचा सके ना। आमीन। तो उसके बाद फिर देखें कि वही स्ट्रेटेजी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें नजर आती है कि वो के इस्लाम को फैलाने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया, अगर वाकई हम देखें कि अगर उस वक्त वो ना जाते तो कभी भी नहीं होते फैलता ना, तो इससे भी हिजरत की भी पता चलती है। और दूसरी बस एक जो बात हम इसको अपना करेंगे एंड करेंगे यहाँ पे इसका कि हमने बस वही के हक की बात, अब सबसे पहले हमने अपने जो अपने इल्म को और अपने अमल को इनको हमने स्ट्रांग करना है, फिर हमने दूसरों को बात पहुंचानी है। अभी हम फौरन किसी के दूसरे पे ही फौरन बात करने लग जाएंगे। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को मजबूत करे और हमारे जो ईमान फिर जो इल्म है उस पर हमें अमल करने वाला अपना है ना, क्योंकि देखिए उस्तादा जी की ये बात बहुत ही खूबसूरत कि ईमान का और वजन किसका, ईमान के साथ फिर अमल साले जो होंगे हमारे है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनमें से बनाए और फिर साथ साथ उसके लिए बहुत ही प्यारी सी जो दुआएं हैं वो भी हम मांगते रहे, तो जो भी हमने पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। माशाल्लाह आप लोगों की सबकी पार्टिसिपेशन, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसका बेहतरीन अजर दे। तो इंशाल्लाह भी हम अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आपको पता है मौलम करने का सफर, उसमें देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या आप नोट्स हैं, उसके बाद फिर हम छोटा सा क्या करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अल्लाह तआला की तौफीक और उसकी रहमत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मौलम इस किताब में से हम टॉपिक नंबर 42 यानी 42 लाइक शागिर्दों की इज्जत अफजाई करना इसको देखेंगे। पेज है 394। यानी जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो दूसरे स्टूडेंट से किसी भी चीज में ज्यादा अच्छा काम करे तो उनको इनकरेज करना, ये भी हमारे नबी की सुन्नत में से है। और इससे पता चलता है कि हर बंदे के साथ उसकी हैसियत के मुताबिक तामुन करना चाहिए, उसके साथ मामला फर्क हो। अच्छे स्टूडेंट्स एक वक्त आता है कि आपके हेल्पर भी बन जाते हैं और स्टूडेंट्स भी रहते हैं, और जो अभी ज्यादा अच्छे नहीं होते उनको ज्यादा बेतकल्लुफ करके पहले वाले इल्म से भी महरूम नहीं करना चाहिए। तो आइए चंद मिसालें देखते हैं सीरत में से कैसे अच्छे तालिब इल्मों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो एक नेकी के बाद दूसरी नेकी कर सके। پہلی مثال عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو علم کی مبارکباد دینے کی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے عبی بن کعب سے یہ روایت نقل کی. بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اب المنذر، یہ عبی بن کعب کی کنیت تھی. اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، قال قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال یا اب المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم، قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال فضرب فی صدری وقال واللہ لیحنیک العلم اب المنذر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی تمہارے پاس موجود ہے؟ انداز دیکھیے گا، تمہارے پاس موجود ہے یہ کہنے کے بجائے کہ ہے ایک آیت قرآن میں، تمہارے پاس موجود ہے کہنے سے ایک قربت کا احساس دلایا جا رہا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے دوبارہ پوچھا، اے ابو المنذر، تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے بیان کیا، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے میرے سینے میں ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو. یہاں سے آپ دیکھیے کہ عبی بن کعب نے جب درست جواب دیا تو اللہ کے نبی نے ان کی عزت افزائی فرمائی، جس میں اللہ کی قسم کھائی گئی. پھر ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو کہنا، یہ بھی چیز طالب علم کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے. علامہ طیبی کے بیان کے مطابق، یحنی اکل علم سے مراد یہ ہے، تیکن العلم ہنی لک، حاذا دعا لہ بتیسیر العلم لہ ورسوخہ فی واخبار بانہ عالم. تجھے علم مبارک ہو، یعنی یہ کہنا، یہ ان کے لیے حصول علم اور اس میں رسوخ یعنی پختگی پانے میں آسانی کی دعا ہے، اور اس میں ان کے صاحب علم ہونے کی خبر بھی ہے. یعنی طالب علم جب استاد کے علموں سے یہ بات سنتا ہے کہ یحنی اکل علم، تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اب علم کے لیے اور بھی جگہ بنتی جائے گی. پھر اسی طرح لکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو علم کے لیے حکم ہے کہ وہ انہیں مبارک ہو، اور مقصود ان کے لیے دعا ہے، اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے بارے میں علم راسخ اور ماہر ہونے کی اشارتاً خبر بھی ہے. یہ بظاہر حکم لگ رہا ہے لیکن ہے یہ اصل میں دعا. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے عالم کا اپنے باصلاحیت شاگردوں کی توقیر کرنا یعنی عزت کرنا، ان کا وقار کرنا، ان کی کنیتوں کے ساتھ ان کو مخاطب کرنا، کسی انسان کے روبرو کسی مصلحت کے پیش نظر اس کی تعریف کرنا، یعنی عام حالات میں منہ پہ تعریف پسند نہیں لیکن کوئی مصلحت ہو، کوئی فائدہ اس کے اندر ذہن میں آتا ہو تو پھر کی جا سکتی ہے. جبکہ عظمت اور تقوی میں پختگی کی بنا پر اس کے متعلق خود پسندی کا اندیشہ نہ ہو، یہ بھی ثابت ہوتا ہے. یعنی کچے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، وہ خود پسند ہوں گے اور وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھیں گے اور کہیں گے اب ہمیں تو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ استاد تو ہماری تعریف ہی بہت کرتے ہیں. تو استاد کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کس کی تعریف کرنی چاہیے کس کی نہیں. اب دیکھیے کہ کچھ لکڑی ایسی ہوتی ہے پانی ڈالیں تو پھول جاتی ہے، اور کچھ لکڑی ایسی ہے جس پہ پانی ڈال لیں تو اس کی پختگی میں اور اضافہ آتا ہے. بالکل طالب علم بھی لکڑی کی طرح ہوتے ہیں، کچھ کے اوپر پانی ڈالیں تعریف کا تو پھول جاتے ہیں، پکڑ جاتے ہیں اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اندر اگر کچھ مردگی تھی، کچھ ہمت ٹوٹی بھی تھی، لیکن استاد کے منہ سے تعریفی جملے سنے تو ایک قسم کا فریشنس ان کے اندر آنے لگتا ہے. تو یہ چیز بہرحال فائدہ مند ہوتی ہے اگر مناسب موقع پر اس کی تعریف کی جائے. پھر اس طرح اس حدیث سے ہمیں چند چیزیں اور معلوم ہوتی ہیں، جس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی کا علمی مسئلے کے بارے میں شاگرد سے سوال کرنا، یعنی طالب علموں سے بھی ایسا سوال کیا جا سکتا ہے جو ابھی آپ نے ان کو نہیں بتائی بات. آپ اپنے گمان کے مطابق طالب علم کو سمجھدار سوچتے ہوئے کوئی ایسا سوال کر سکتے ہیں جو ان کے جنرل نالج سے یا ان کی سینس سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اس سلسلے میں علامہ طیبی لکھتے ہیں کہ علم کے بارے میں رسول اللہ کا صحابی سے سوال کرنا یا تو بتلائی جانے والی بات کی طرف بھرپور توجہ کی ترغیب دینے کی خاطر تھا، یعنی جو بات پہلے بتا دی گئی تھی اب آپ اس کے اوپر رغبت رکھتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے مقدار فہم یعنی فہم کتنا ہے ان کے اندر، اور مبلغ علم کو جاننے کی غرض سے تھا کہ علم کتنا پہنچے. بس وہ استاد اپنا پورا علم دے دیتے ہیں، پوری فوکس ہو کے دیتے ہیں، ان کی توجہ سب کو پوری اندر ہوتی ہے، لیکن سب میں سے کچھ طالب علموں کا ذہن اس وقت پھٹکا ہو سکتا ہے، وہ کچھ سوچ رہے ہیں کب جانا ہے، کب آنا ہے، بریک کب ہوگی، بچے کیا کر رہے ہوں گے. اب اس وقت ان کا مبلغ علم ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی علم ان کو پہنچا نہیں ہے، تو طالب علم سے سوال کر کے استاد یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کس طالب علم نے بات کو پورا لے لیا. پھر اسی طرح اس میں نصر سلم کا اپنے شاگرد کے سینے میں ضرب لگانا، اور آف کورس یہ ضرب لگانا کو مارنے کے معنوں میں نہیں، یہ گھوسا مارنا یا پیار کے ساتھ کسی کو تھوڑا سا متوجہ کرنا. اس کے بارے میں ملا علی قاری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے میں ازراہ محبت ضرب لگائی، یعنی محبتن کا لفظ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صدری ای محبتن، پیار سے جیسے بچے کو آپ چپٹ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی قسم کے شعور کو بیدار کرنے والی بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کتنے خوش قسمت ہیں وہ طالب علم جو استاد کی نظروں میں ہیں، اور استاد ان سے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر وہ دوسروں کو بھی اس علم سے فائدہ مند کرتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی عمدہ تلاوت کی تعریف کے بارے میں آتا ہے. امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ الاشعری سے یہ روایت نقل کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ابی موسیٰ لو رأیتنی وانا استمیع قراءتک البارحہ لقد اوتیت مسمارا من مزامیر آل داود علیہ السلام، اگر تم مجھے دیکھتے تو میں گزشتہ شب تمہاری قرأت توجہ سے سن رہا تھا، تمہیں تو آل داود علیہ السلام والی بہترین آواز دی گئی. یعنی آپ نے موسیٰ شری کی تلاوت کی تعریف کی، اور ان کی قرأت بڑی خوبصورت ہوتی تھی. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے تھے کہ میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تو یہ کہیں پڑھ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے سن لیا، تو صبح اگلے دن پھر بتایا کہ میں نے تو آپ کی قرأت سنی ہے. امام نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء نے بیان کیا کہ مسمار سے مراد خوبصورت آواز ہے، اور الزمر اصل میں گانے کو کہتے ہیں. آل داؤد سے خود داؤد علیہ السلام مراد ہے، بس اوقات آل فلاں کے الفاظ خود اسی شخص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور داؤد علیہ السلام بہت ہی خوبصورت آواز والے تھے. اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ الاشعری کی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما کر اس کی عزت افزائی فرمائی. یہاں چھوٹی سی بات کہوں گی، دیکھیں کہ یہ تو تھے ابو موسیٰ الاشعری، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. یہاں ایک چھوٹی سی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ بعض دفعہ ہم عام لوگ جو آڈینس میں ہوتے ہیں، کسی جگہ درس سننے گئے، کہیں کوئی لیکچر اٹینڈ کرنے گئے، اب چلیں درس کی بات تو اور ہے، اس کو ایک سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں، بات کرتے ہیں قرآن پاک کی، کسی نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، ہو سکتا اس کی آواز اچھی ہو سکتا اس کو رولز اچھے آتے ہوں، اور ہو سکتا ہے رولز نہ بھی آتے ہوں، صرف آواز بڑی میلوڈیس ہو، خوبصورت ہو، کانوں کو اچھی لگے. تعریف نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ کسی ایسے انسان کی جو بالکل اس سفر کا بھی نیا نیا راہی ہو، چھوٹی عمر کا انسان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی حافظ ہے، اسے اتنا زیادہ خوف آتا ہے کہ شیطان ہوا بھر دے گا. لیکن ہمارے ہاں بہت ہی کم سوچ کے بولا جاتا ہے، جو دل میں تک گھٹ سے پور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ایک بندہ اچھا بولتا ہے، آپ ایون اس میں چھوٹی عمر کا کوئی انسان ہے، وہ ایک درس دیتا ہے بالفرض، کوئی اسپیچ ہے، کوئی لیکچر ہے، کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، بس اپریشیٹ کیجیے، لیکن بہت بڑھائے نہیں. آپ کے اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کمپٹیشن ہوا، انہوں نے ایک اسپیچ تیار کی، دن رات لگا کے بہت اچھی کی، اچھی سی ہلکی سی بس تعریف کرے، بیٹا بہت اچھی تھی، ماشاءاللہ، امید ہے کہ آگے جا کے آپ اور اچھا کریں گے، یہ جملہ بولیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، آپ تو اتنا پیارا بولتے ہیں، آپ کی تو آواز اتنی پیاری ہے، بس وہ چھوٹی عمر جس میں بندے کو ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو آپ کی تعریف کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کے چار جملوں کی وجہ سے اپنے آگے جانے کے سفر کو روک لے کہ جی یہ استاد تو ایسے ہی مجھے ٹانٹتے ہیں، ٹوکتے ہیں، فلاں نے بھی میری تعریف کی، میری فلاں نے بھی کی. تو ہم سب کو یہ بات پلے سے باندھ لینی چاہیے کہ خاص طور پہ نیو کمرز، چھوٹی عمر کے لوگ جو بھی سیکھنے سکھانے کے مرحلے میں، ان کی تعریف بالکل نہیں کرنی چاہیے منہ پہ. ہلکا سا اسمائل، اچھی سی بات، مپی تلی، جس سے اگلے کو لگے کہ ٹھیک ہے، ہو گیا تو ہو گیا، لیکن یہ کہنا آپ تو پڑھتی بڑا خوبصورت ہے، اس سے تو یقین کریں کہ اس بندے کے شیطان کے ہاتھوں میں جانے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پہ تعریف کرنے والے کو کہا کہ تم نے تو اس بندے کے منہ میں خاک ڈال دی، یعنی تم نے تو شیطان کو اس کے اوپر قابو پانے والا بنا دیا. تو اللہ کے نبی نے اگر ایک صحابی کی تعریف کی ہے تو کوئی آپ کی عادت نہیں ہوتی تھی. اچھا چلیں، کسی کی آپ نے ایک دفعہ تعریف کر دی، بات ختم ہو گئی. ہوتا کیا کہ جب آپ تعریف نہیں کرتے نا تو اس سے وہ ڈپریس ہوگا، آج تو میری کسی نے تعریف نہیں کی، شاید آج میں نے اچھا نہیں پڑھا. پھر وہ اصل پیغام بیان کرنے یا میسج کرنے کرنے سے زیادہ آوازوں میں ہی کمپٹیشن کرنے اور لوگوں کی بہت سننے پہ لگ جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہے کہ پھر اخلاص ختم ہو جائے گا. اور بعض صبح پہ صرف قرآن کا پڑھنا بھی گانے بجانے اور دوسروں کو مائل کرنے والی ایک چیز بن جاتا. تو یہ چیز تھوڑی سی توجہ کی ہے جس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اپنی دوستوں کے بچے ہو سکتے ہیں، ہلکی بات کر دیں بس، اسمائل، لائٹ ختم، لیکن بالکل کلابے نہیں ملانے چاہیے ان کی تعریفوں میں اس طرح سے زمین و آسمان کے، کہ جس کے بعد پھر وہ فتنے کا شکار ہو جائے. پھر اسی طرح ایک تیسرا واقعہ ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت تلاوت کی تعریف امام مسلم نے اس کو نقل کیا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، بیان کرتے ہیں، قنت بحمسا فقال لی بعض القوم اقرا علینا فقرات علیہ سورۃ یوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا انزلت قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احسنت. کہتا ہے کہ میں خمس میں تھا تو لوگوں میں سے کسی نے فرمائش کی میرے لیے قرأت فرمائیے، تو میں نے ان کے لیے سورہ یوسف پڑھی. انہوں نے بیان کیا، لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم یہ تو ایسے نازل نہ ہوئی تھی. انہوں نے بیان کیا، میں نے کہا تجھ پر افسوس اللہ کی قسم، بے شک میں نے اس کو رسول اللہ کے روبرو پڑھا تو آپ نے فرمایا تم نے عمدگی سے پڑھا. اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کی قرت کی تعریف کی، یعنی احسنت، تم نے عمدگی سے پڑھا، ان الفاظ کے ساتھ کی. اب یہاں دیکھیے کہ جس چیز کے اللہ کے نبی نے تعریف کی تھی دوسرے کو مغالطہ لگا، ان کو لگا کہ یہ ٹھیک ہی نہیں پڑھا گیا. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی بات کے بارے میں دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں. ایک اور روایت امام احمد رحمہ اللہ کی ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ بین ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما و عبداللہ رضی اللہ عنہ یصلی ففتح النساء فتح لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليكره على قراءة ابن ام العبد ثم تقدم يسأل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تؤته سل تؤته فقال فيما سأل اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى الجنه الخلد. قال فاتى عمر عبد الله ليبشره فوجد ابا بكر رضي الله عنه قد سبقه فقال ان فعلت لقد كنت سباقا بالخير. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان چلتے ہوئے تشریف لائے، اور اس وقت عبداللہ نماز ادا کر رہے تھے. انہوں نے سورۃ نساء پڑھنی شروع کی اور اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. قرأت سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسا کہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد جیسی قرأت سے پڑھے. پھر یعنی ابن مسعود نے دعا کرنی شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا. انہوں نے جو دعا کی تھی اس میں یہ دعا تھی کہ اللہ بے شک میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس کے بعد ارتداد نہ ہو، یعنی بس ایمان کے درجے سے پھر نہ جاؤں، اور ایسی نیتوں کا جو ختم ہو، اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی یعنی ہمیشہ رہنے والی اعلیٰ جنت میں رفاقت کا. کتنی خوبصورت دعائیں مانگی ہے حضرت عبداللہ نے. انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بشارت دینے کے لیے عبداللہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ابو بکر پہلے سے تشریف فرمائے. انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا، اگر آپ نے ایسے کیا ہے یعنی مجھ سے پہلے تشریف لائے ہیں تو اس میں بالکل تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ تو نیکی میں بہت زیادہ سبقت کرنے والے ہیں.
یہاں سے دیکھیے ان کے آپس کے دل کتنے کھلے ہوئے تھے. یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں تو پیچھے چھوڑ دیا, بس آپ کو تو یہ ہے اور آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں, بلکہ محبت کے ساتھ اس کام کو قبول کیا. جس کے اندر خوبی اس کو قبول کر لیں آپ مطمئن ہو جائیں گے. جتنا ہم دوسرے کی خوبیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا بے چین رہتے ہیں. مان لیجیے اللہ کی بانٹ ہے, جس نے اس کو دیا آپ کو بھی دے دے گا. کھلے دل والوں کو اللہ بہت دیتا ہے, نیرو مائنڈیڈ گھٹے ہوئے دل تنگ سینوں والوں کو اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ اس کو بھی انجوائے نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کی نگاہیں عموماً پھر دوسروں پہ لگی ہوتی ہیں. تو جتنا بھی ایک انسان کسی دوسرے کی کھلے دل سے تعریف کرے گا, اس کے اندر غور و فکر کرے گا, اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ نوازنے لگے گا. اسی طرح چوتھی مثال کیا ہے, عمدہ تلاوت کی بنا پر سالم رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنا. امام بزار رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیع سالما مولا ابی حذیفۃ رضی اللہ عنہما یقرأ من اللیل فقال الحمد للہ الذی جعل فی امتی مثلہ. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا, تو آپ نے فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس جیسے میری امت میں بنائے ہیں. یہ بھی دیکھیے تعریف کرنے کا کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا, آپ کو اللہ نے ایسا بہت اچھا بنایا, یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا, تکبر کا اس میں ابطال. پھر یہ نہیں دل میں تو میں بڑی چیز ہوں, نہیں مجھے اللہ نے بنایا, وہ بڑی چیز ہے جس نے مجھے یہ نعمت دی. اسی طرح حضرت سلمان کے ہم وطنوں کی تعریف کی, امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا, کن جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نزلت علیہ سورۃ الجمعۃ فلما قرأ وآخرین منہ لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم قال رجل من ہؤلاء یا رسول اللہ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال وفينا سلمان رضي الله عنه الفارسي قال فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان رضي الله عنه ثم قال لو كان الإيمان عند ثريا لناله رجال من هؤلاء. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی. آپ نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا, اور ان میں سے دوسرے بھی ہیں جو ابھی تک کئی عرب مسلمانوں سے ملے نہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے, تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہ دیا, یہاں تک کہ اس نے ایک دفعہ یا دو یا تین بار یہ سوال دہرایا. انہوں نے یعنی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا, اور ہم نے سلیمان رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسی پر رکھا, پھر فرمایا اگر ایمان سوریا ستارے کے پاس بھی ہو تو بھی ان میں سے لوگ اس کو پا لیں گے. اس حدیث میں حضرت سلمان کے ہم وطنوں کی تعریف بیان کی. امام ابن حبان نے حدیث کا عنوان بیان کیا, ذکر شہادت المصطفیٰ بأهل فارس بقول الایمان والحق. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل فارس کے ایمان اور حق کہنے کے متعلق گواہی. اور آپ کو بتایا کہ یہاں سے کون تھے, امام بخاری رحمہ اللہ. آج ہی صبح میں نے الحمدللہ یہاں کی کلاس میں انٹروڈکشن دیا امام بخاری کے بارے میں, اور ہم بخاری شروع کرنے والے ہیں, تو اس میں بھی یہی آیت پڑھ کے بتائی کہ کس طرح سے اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی. اور امام بخاری رحمہ اللہ فارس قبیلے سے تھے, اور واقعی پھر انہوں نے جو علم کی خدمت کی وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. اس حدیث سے ہمیں چند باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات ہے کہ سوال پوچھنے والے کے پہلی دفعہ پوچھنے پر آپ خاموش رہے, دوسری دفعہ بھی خاموش رہے, پھر تیسری دفعہ جواب دیا. آپ چاہتے تھے کہ سوال پوچھنے والے کا پورا پوچھنا اور اس پہ توجہ بھی مل جائے, اور وہ ایسے صرف رہ جاتا ہوا نہ ہو بلکہ اس کے دل میں واقعی اس بات کو پوچھنے کی حرص ہو. پھر دوسری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک حضرت سلیمان پر محبت کے ساتھ رکھنا, یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ جس کو بھی عطا کر دے. اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ کسی کے علاقے کی نسبت سے تعریف کر دیتے تھے, کبھی کسی قبیلے کی وجہ سے, یعنی آپ اوپن ہارٹڈ تھے, کھلے دل کے تھے آپ. اسی طرح ایک واقعہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے صدقہ کرنے پر شاباش کے بارے میں ہے. امام بخاری نے حضرت انس بن مالک سے نقل کیا، کان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالم من نخل وکان احب مالہ الیہ بیرہا مستقبلۃ المسجد وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخلہا ویشرب من ماء فیہا طیب. قال انس رضی اللہ عنہ فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وزهرها عند الله فدعها حيث أراك الله. فقال بخ ذلك مال رابح او رائح. شك ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سے کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور انہیں مسجد کے سامنے بیرہا باغ اپنے تمام مالوں میں سے زیادہ پیارا تھا. یہاں دیکھیے کہ باغوں کے بھی نام ہوتے تھے، بیرہا اس کا نام تھا، اصل میں بیر کہتے ہیں کنویں کو، ہا پانی کا، میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا اور مدینہ میں رہتے ہوئے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لایا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پس جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہر کس نیکی کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک کہ تم اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو، اور یقیناً میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال بہ رہا ہے اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی نیکی اور ظہیرِ آخرت ہونے کی امید کرتا ہوں، بس آپ اس کو جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے خرچ کیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہے آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں، میں اسے آپ کو نہیں روکوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفرین، یہ تو فائدہ بخش مال ہے، یہ اجر حاصل کرنے والا مال ہے. ابن مسلمہ کو تردد ہوا، ابن مسلمہ جو تھے حدیث کے بیچ کے ایک راوی ہیں، تو ان کو شک ہوا تو دیکھیں وہ شک بھی حدیث میں لکھ دیا گیا کہ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخش ذالک مال رابح، یا پھر آپ نے کہا رائح. آپ کو یہاں سے راویوں کی صداقت اور سچائی دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کام کے لیے بالکل اس پہ یقین رکھتے تھے جو سنا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے. اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں نے یقیناً اس کو سن لیا، میری رائے یہ ہے کہ اس کو قرابت داروں کو دے دو، یعنی اور بھی مشکل کام. کل تک جو باغ آپ کا تھا وہ آج آپ کے سچے زاد بھائیوں کا ہو جائے یا خاندان کے شریک لوگوں کا ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اور حضرت طلحہ نے اس کو مان لیا. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کو بیرہا کا باپ صدقہ کرنے پر اپنی پسندیدگی کے اظہار پر بخن کے لفظ سے شاباش دی. حافظ ابن حجر اس پر لکھتے ہیں کہ اس کا معنی بات کی عظمت کو ظاہر کرنا اور اس پر اظہار خوشی کرنا ہے. اور اسی طرح حافظ صاحب اس پر کیا لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا اور ان کے رب العالمین کی طرف سے ان کے عمل کی قدردانی کا اظہار فرمایا اور اپنی خوشنودی کے متعلق آفرین فرما کر اشارہ فرمایا. تو یہاں سے ہمارا ذہن بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے شاگردوں کی تعریف کرتے تھے. کیا پھر ہمیں بھی اپنے شاگردوں کی، یا اگر آپ مائیں ہیں تو ماؤں کو اپنے بچوں کی تعریف کرنی چاہیے، بخیل ہونا چاہیے؟ اور اسی طرح پھر تعریف تو کسی کی بھی کرنے میں کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ مثلاً شوہر کی تو بات اچھی لگی تو اب کیا کہیں گے، لو جی تعریف کر دی تو پتہ نہیں یہ بہت ہی بھول جائیں گے. یا بیوی نے کبھی کوئی اچھا کام کر دیا، گھر کے ملازم نے کر دیا، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس میں میں نے جو چیز انسانوں سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے اندر کوئی خوبی دیکھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اور منہ بزور کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے بچے کیوں نہ ہو. یقین کریں کہ بعض استاد اپنے شاگردوں کی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتے، اسی طرح بعض ماں باپ اپنے بچوں کی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتے، بعض ساسیں اپنی بہوؤں کی اور بہوئیں ساسوں کی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتی، بعض شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی طرح سن کے خوش نہیں ہوتے، لیکن دوسری قسم کے جو لوگ ہیں سبحان اللہ، ان کی زبان ہر وقت تر رہتی ہے، اپریشیٹڈ، پسندیدہ، ویری گڈ، ویری نائس، ماشاء اللہ، ویل ڈن. آپ دیکھیں کہ دو بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹی سامنے آتی ہیں. انسان ہونے کے ناطے جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں گی، یقیناً دوسرے بھی مجھ سے یہی پسند کریں گے. تو بالکل اپنے سینوں کو کھولیے، مبالغہ نہیں، چاپلوسی نہیں، ریاکاری نہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈینٹس کو دل کھول کر اپریشیٹ کیا کریں. خاص طور پہ وہ اپریسیشن کی بات جو آپ میں نہ ہو، اس کو تو ماننا یا اس کو کنفیس کرنا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح آپ لوگوں کے بھی پیارے ہوں گے، لوگ سوچیں گے کہ آپ نے ان کا حق نہیں رکھا، تو وہ آپ پر کانفیڈنس فیل کریں گے. بس آپ کے بچے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، آپ ان کی خوب تعریف کرتے ہیں، اب دوسرے وقت میں وہ اچھا کام نہیں کرتے، تو یقین کریں آپ بڑے بڑے بچوں کو ڈانٹ بھی لیں گے نا، تو وہ کہیں گے نہیں، یہ وہی امی ہے جو تعریف کرتی ہے، یہ وہی ابو ہیں جن کو اچھی بات اچھی لگتی ہے، لیکن آج انہوں نے تعریف نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری مسٹیک ہے. پھر اس سے ایک اور بھی لائن تھوڑی سی اپنے بیچ میں باندھ کے رکھیے کہ ہر وقت ہی نہ تعریف کریں، کہ پھر وہ عادت ہی ہو جائے. ایک چھوٹی سی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز عادت ہو جاتی ہے نا، پھر اس کی خوشی نہیں رہتی. بس اگر آپ اسٹوڈینٹس کی کاپیز چیک کرتے ہیں، وہ ہر روز شابش لکھ رہے ہیں، پہلے دن وہ شابش ان کے دل کو کھلائے گی، دوسرے دن کہیں گے اٹس اوکے، تین چار دن او اچھا شابش ہی بس ملی ہے. یہ نہ کریں، ہر بندے کو فیل کرائیں آج تم کس لیول پہ ہو، 1 2 3 4 5. تو اس طرح ان شاء اللہ فائدہ ہوگا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی. الحمد للہ، الحمد للہ، بہت ہی ہمارا آج کا بھی خوبصورت سیشن ہے، الحمد للہ. تو کیا تھا ہمارا آج کا مین ٹاپک؟ کیا تھا کہ لائف شاگردوں کی عزت افزائی یعنی حوصلہ افزائی، ہے نا؟ تو الحمد للہ، تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ اس کام سے جڑے ہوئے، اچھے طلبا کی حوصلہ افزائی اور بینگ مدر، تو پھر ہمارا بچوں کے ساتھ ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے نا. تو ہم نے کیا سیکھا کہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو پھر اپریشیٹ کرنا ہے نا. آپ لوگ سب ٹھیک دکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، کہ اپریشیٹ کرے امپورٹینس آف رائٹ پلیس ایٹ دی رائٹ ٹائم. ہاں، اور پھر وہ بھی یہ کہ حکمت سے لائے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ مبالغہ بھی نہیں اس میں کرنا، ٹھیک ہے نا. اور اسپیشلی جو ایک بات جو میں نے مطلب زیادہ نوٹ کی، جو اچھی بات تھی آج کی، کہ دیکھیے قرآن کی میں اس میں ہم لوگ کبھی کر سکتے ہیں نا، اس میں ہماری اس میں ہے نا غلطی کہ ہم تھوڑی سی مبالغہ کسی کی بہت زیادہ تعریف کر جاتے ہیں. تو اس سے جو مجھے بات تھوڑی ڈرانے والی بات تھی کہ اس سے پھر شیطان کا وہ ہو جاتا ہے نا حملہ، ٹھیک ہے. باقی چیزوں پہ کریں، حوصلہ افزائی کریں، لیکن قرآن کے جو تلاوت کی ہے اس میں پھر اس طرح سے نہیں کریں، ہے نا، کہ بہت زیادہ نہیں کریں. اور پھر جو نئے اسٹوڈینٹس ہوں پھر ان کو بھی بہت زیادہ نہ کریں کہ وہ اس میں اس کے اندر تھوڑا سا وہ تکبر آ جائے یا وہ سیکھنے سے پیچھے ہٹ جائے، ہے نا. وہ پھر قرآن کا اسپیشلی یہ ہے کہ قرآن کو پھر اسی طرح نہ، خدا نہ خواستہ، اسی طرح نہ بنا لیں کہ بس ایک مزہ لینے کے لیے. اور تو یہ بات بہت ہی ڈرانے والی تھی نا، کہ اس کو جس طرح کے ہم گانے بجانے کا ہوتا ہے کہ اس میں قرآن میں سے پھر صرف ہم آواز پہ ہی نہ چلے گا، اس میں روح نہ ختم ہو جائے نا. تو اس سے اس چیز کا احتیاط کرنی ہے نا. تو باقی لیکن جو بھی اچھا کام کرتے اس پہ ہم نے ضرور اپریشیٹ کرنا اس پہ، کہ اور کھلے دل سے. اور کسی کی جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی پتہ کہ اپنے جو ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے جو اگر ان میں کوئی ہمارے اندر ایسی بات ہے ان کے اندر، تو اور زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں نا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اور لوگوں کو بھی یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جب جو دینے والا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اسی کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ آ جائے نا. اللہ تعالیٰ سے پہلے بھی دعا کہ جو آپ اللہ نے اس کو خوبی دیے تو اس کو بھرپور اس کو اپریشیٹ کریں، اور اپنے لیے بھی دعا، اپنے دل بھی کھلتے ہیں. بالکل یہ بات بہت ہی اچھی تھی. اور پھر یہ کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اسٹوڈینٹس کی اس سے، لیکن اگر ہم اس کو عادت بنا لیں تو پھر وہ بھی ہے کہ وہ ایک عادتن ہی ہو جاتا ہے. وہ تو ہر کام میں ہے نا، کہ پھر ہم جیسے عادتن کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے نا.
تو وہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت دے اس بات کی کہ کہاں پہ کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے نا. وہ پھر صحابہ اکرام کا جب پڑھتے ہیں تو ان پہ تو پھر بہت ہی رشک آتا ہے نا ان پہ کہ کیسے پھر ایسے ہی تو نہیں نا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کے لیے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے کام کرنے کی توفیق دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جانا. آمین. اور مجھے تو اس میں ایک دعا بہت ہی مجھے پیاری ہے نا سکی, تو کوشش کریں گے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعا بھی بنا لیں گے. اس میں دعا تھی آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں جو حدیث نمبر 3 میں تھی نا, اللہم انی اسالک ایمانا لا یرتد ولا ایمانا لا ینفد ومرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. بہت ہی پیاری دعا تھی, تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی دعا کا حصہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. تو چلے ہم اپنا بخاری کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیں گے کون سی ہم نے حدیث سے سٹارٹ کرنا ہے آج؟ حدیث نمبر تو مجھے دیکھنے دے, پلیز. ہم نے 139 سے سٹارٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. دعا لکھ دیں. اچھا چلیں کوشش کرتے ہیں. میرے پاس اس پہ عربک والا نہیں ہے, اگر کوئی کسی کے پاس ہے عربک والا تو وہ لکھتے اسے, ٹھیک ہے. نہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں رومن اس میں لکھ دوں گی آپ کے لیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی رسوله الکریم. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. حدیث نمبر 144 سے, اور کتاب کا پیج ہے 162, اور باب نمبر 31 ہے. ہمارا آج کا یہ پہلا ٹاپک کیا ہے, استعمال افت لی ودو ناسی, استعمال کرنا بچا ہوا پانی لوگوں کے وضو کا. یعنی یہ بھی ایک بہت بگ ایشو سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ جو وضو کیا جاتا ہے اس کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے دور میں برتنوں میں پانی جمع کیا جاتا تھا, تو سارا پانی استعمال نہیں ہوتا, کسی ٹب کے اندر رکھا کچھ ہوا. اب وضو کیا تو کچھ پانی پیچھے رہا, ٹب میں ہاتھ بھی جاتا ہے اندر, ہو سکتا ہے کہ ایک مگ بھی نہ ہو. تو کیا وہ باقی پانی ضائع کر دیا جائے یا اس کو استعمال کیا جائے, یہ ٹاپک ہے. روایت دیکھیں گے. عن ابی جحیفۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ. حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے ہاں تشریف لائے. پھر کیا ہوا, فوتی ابی ودو واہ ہے زبر, تو کیا بولیں گے, فوتی ابی ودو فتودا, جی وضو, وضو کا پانی. تو لایا گیا آپ کے پاس وضو کا پانی, پھر آپ نے اس کا وضو کیا. فجعل الناس یاخذون من فضل وضوئه, پھر لوگ شروع ہو گئے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لینے. فیتمسحون به, پھر لوگ اس کو مسح کرنے لگے یعنی ملنے لگے اپنے جسم پر. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر رکعتین, پھر اللہ کے نبی نے ظہر پڑھی دو رکعت. والعصر رکعتین, اور عصر کی نماز دو رکعت پڑھی. وبین یدیہ النزت, اور آپ کے اور ان کے درمیان یعنی لوگوں آپ کے سامنے نماز کے دوران ایک برچھی ڈال دی یعنی
سترے کے طور پر. بچے یعنی ایک اسٹک کہہ لیجیے یا جیسے وہ چھری نہیں ہوتی, اکثر لوگ پچھلی باتوں روایتوں میں بات ہوئی تھی کہ زمین کھودنے کے لیے سات لوگ لے جاتے تھے. پہلی بات ہے کہ یہ سفر کا معاملہ ہے, تبھی تو اللہ کے نبی نے ظہر دو رکعت اور عصر دو رکعت پڑھی. اور سفر میں نمازوں کو قصر بھی کیا جاتا ہے اور جمع بھی کیا جاتا ہے, یعنی دو رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں بلکہ دو نمازوں کو اکٹھا بھی پڑھا جاتا ہے. یہ بھی چیز اس سے مل گئی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں بھی لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آئے تو لوگوں نے آپ کے پاس پانی وضو کا پانی رکھا. بہت چھوٹی بیسک نیڈس ہوتی ہیں, بعض دفعہ یہ چیزیں اتنی پسند بھی نہیں انسان کرتا کہ اتنی پرسنل چیزیں کو اس کے لیے کرے, لیکن مسلسل ہم اس بات میں دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ اللہ کے نبی کے آگے یہ پانی رکھتے ہیں اور آپ ان سے وہ پانی وصول کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے جب وضو کر لیا تو کچھ وضو کا پانی باقی رہ گیا, پانی اس برتن میں رہ گیا تو لوگوں نے اس کو جسم پہ ملنا شروع کر دیا. یہ کیا عمل ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ کے تبرکات اور کیا چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم منسوب کر کے لے سکتے ہیں, کیا اس کی کوئی حیثیت ہے, اس سے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو کوئی چیز چھو جائے تو چیز بھی برکت والی ہے. ایک معروف واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں نے اگر تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف دی ہو تو مجھ سے دنیا میں حساب لے لو, بدلہ لے لو, کل قیامت کے دن مجھے نہ پوچھنا. تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہمیں کبھی تکلیف دی ہو. لیکن ایک صحابی جو تو انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. کیا آپ جب بدر کے میدان میں صفے سیدھی کر رہے تھے تو آپ کی جو وہ اسٹک تھی نا وہ میرے پیٹ میں لگ گئی تھی تو میں اس کا بدلہ لوں گا. صحابہ کو تھوڑا سا عجیب بھی لگا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی اس کو حق لینے دو, کل مجھ سے نہ پوچھے. آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہا کہ لے لو. کہا نہیں اللہ کے نبی, اس وقت میرے بدن پہ قمیص نہیں تھی. اچھا بھی میں قمیص بھی اتار دیتا ہوں. جو ہی آپ نے قمیص اتاری تو وہ صحابی نے آپ کے پیٹ کا بوسا لیا اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے جسم کو چھونا چاہتا تھا تاکہ میں جہنم سے بچ سکوں. اب آپ دیکھیے نبی کے بدن کو چھونا کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی. تو اس طرح کے تبرکات لینا, اسی طرح جیسے پیچھے ہم نے بات کی کہ صحابیات اور صحابہ اللہ کے نبی کا پسینہ جمع کر لیتے تھے اور اس طرح یہ وضو کا پانی, یہ بابرکت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جو چیزیں اللہ کے نبی کے نام سے منسوب کی جاتی ہیں پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ایک اصول یاد رکھیں, جس چیز کا یقین ہو کہ یہ اللہ کے نبی کی ہے. بس آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں عبداللہ بن ابی کو کفن دیا گیا لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا تو وہ کرتا اس کو نہیں بچا سکے گا. اسی طرح اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو قبر میں ڈالا, اس کو اپنا لعاب تک لگایا, نہیں فائدہ ہوگا. تو پہلی بات ہے کہ نبی کی چیز اگر کوئی ہے, آپ کا کرتا, آپ کی قمیض, آپ کی جوتی, آپ کا امامہ, اگر حقیقت میں وہ نبی کا ہے تو وہ بابرکت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کسی مسلمان کو شک کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کو دیکھنا, اس کو چھونا, اس سے محبت کرنا, یہ نبی سے محبت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے نہیں ہمیں حکم دیتے قرآن میں, بلکہ کیا کہتے ہیں اسے محبت کرو. ٹھیک ہے, تو محبت ہوگی تو ان کی چیزوں سے بھی محبت ہے. لیکن جو چیزیں آج کے دور میں پیش کی جاتی ہیں کلٹ تصویروں کے ساتھ اور اتنے آرگنائز طریقے سے ان کو رکھے, اس وقت تو ایسے حالات بھی نہیں تھے. تو جب تک ان کا ہمیں یقین نہیں ہے پھر اس کے بارے میں انسان نہ کوئی بات کرے نہ کوئی خاموش کچھ کہے. آپ کہیں کہ اچھا ان چیزوں کو ہم دیکھنے جاتے ہیں, کہیں استنبول جائیں گے تو دیکھیں گے, جیسے باقی چیزیں دیکھتے ہیں اس کو دیکھنا ہے, لیکن یہ یقین نہ کرے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے وضو کے پانی کو چھوتے تھے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ صحابہ جب اس کو دوبارہ لے رہے ہیں تو اگر وہ ناپاک ہوتا تو کیا صحابہ کرام وہ لیتے؟ نہیں. تو یہاں سے مسئلہ امام بخاری نے کیا اخذ کیا کہ جو پانی باقی رہ جاتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا, وہ پاک ہوتا ہے. کیونکہ کچھ اس میں ہاتھ جا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ بال ٹپک جائے, کچھ اس کے اندر اپنے جسم سے ہاتھ کے قطرے ٹپکتے ہوئے اس میں گر جائیں. آپ ان حالات کو بھی سامنے رکھیں نا جہاں یہ سب کچھ ہے, تو لہٰذا کوئی حرج کی بات نہیں. اب چونکہ آج ہم تو اس کا کنسیپٹ ہی نہیں رکھتے نا کہ کوئی باتھ روم میں رکھے ہوئے ٹب میں سے پانی پی لے, لیکن وہاں سوچیے جہاں پانی ہے اتنا تھوڑا, تو پینا پڑے تو پی بھی سکتے ہیں, نہانا پڑے تو نہا بھی سکتے ہیں. اب ہمارا تو اپنے ہی چھوڑے ہوئے گلاس میں دوبارہ پینے کو دل نہیں کرتا, ہم پہلے اس کو گراتے ہیں پھر اور ڈالتے ہیں. تو ہر جگہ ایسے حالات نہیں ہوتے, تو اپنی ذات سے وہ حرام نہیں ہے ناپاک نہیں ہے. پھر اگلی چیز یہاں پتہ چلی کہ امام اکیلا نماز پڑھ رہا ہو, امام نماز پڑھا رہا ہو یا کوئی شخص خود پڑھ رہا ہے تو اس کو اپنے آگے سترا رکھنا چاہیے. سترا کتنا ہونا چاہیے؟ کم و بیش ایک فٹ کا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو سترا رکھتے تھے وہ اسی طرح سے ہوتا تھا، اور اتنا دور رکھنا چاہیے کہ بس آپ جب سجدہ کریں تو اس کے اور آپ کے بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اس کے نیچے کہتے ہیں اتنا اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ اگر اس کے پاس سے گزرے تو وہ اس کے قد کے برابر کا ہو. لہٰذا سترا لازمی ہے کہ ایون کوئی صحرا میں کھڑا ہے تو وہاں بھی کوئی اسٹک رکھ دے. اس سے بھی آپ کو وہ مسئلہ سمجھ آئے گا جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا ٹوائلٹ کو کی طرف ٹوائلٹ اس طرح کے بنانے جس میں قبلے کی طرف رخ ہو کے نہ ہو. تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ اوپن ایئر میں ہے تو پھر نہیں بیٹھ سکتے قبلہ رخ میں، لیکن کسی دیوار کی اوٹ میں تو بیٹھ سکتے ہیں. وجہ کہ یہی حکم ہے ادھر میں کہ عام نمازی ہے اس کے آگے سے آپ نہیں گزر سکتے، لیکن جب وہ سترا رکھ لے تو گزر جاتے ہیں. تو حکم جو ہے وہ ایک طرح سے اگر سمجھ آئے تو پھر دوسری طرح سے بھی آ سکتا ہے. اب اگلی حدیث بڑی خوبصورت ہے. انس صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ قال، حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ذہبت بی خالتی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے گئی. فقالت، تو پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی بجاؤ، میری بہن کا بچہ یعنی میرا بھانجا بیمار ہے. فمسخ راسی، پھر آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا. ودا لی بالبرکتی، اور میرے لیے برکت کی دعا کی. ثم پھر تودا، پھر آپ نے وضو کیا. فشربت من ودوئہ، پھر میں نے آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو پی لیا. فقمت، پھر میں کھڑا ہو گیا. خلف ظہری، آپ کی پشت کے پیچھے. فنظرت، فنظرت، پھر میں نے دیکھ لی. الی خاتم النبوتی بین قطفیہ، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کی مہر نبوت کو. مثل زر الحجلتی، جو کہ بالکل چھپر کٹ کی گنڈی کی طرح تھی. اب یہاں دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت باتیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے وہ صحابی صاحب بن یزید کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 94 ایئرز کی عمر میں جب فوت ہوئے تھے، 94 سال کی عمر میں، تو ان کے سر کے وہ حصہ جس پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرا یہ بال کالے تھے، سفید نہیں ہوئے. یہ اللہ کے نبی کے اس دعا کا بھی نتیجہ تھا. پھر دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ بیمار بچے کو کسی بزرگ کے پاس دعا کی خاطر لے جانا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، جا سکتا انسان. پھر اسی طرح بچوں سے پیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی بچوں سے پیار کرتے تھے، اور ان کے لیے خیر اور برکت کی دعا کرنا یہ بھی سنت طریقہ ہے. پھر اسی طرح سے آف کورس اس میں یہ ایشو خود بخود آ گیا کہ آپ کا وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا آپ نے پیا تو ناپاک ہوتا یا نجس ہوتا، تو آپ بالکل نہ پیتے. یہ جو مہر نبوت ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیگ پہ ایک پیدائشی برتھ سائن کہہ لیجئے، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. ایسی جیسے وہ ایک کچھ لوگوں کے موقع سے ہوتا ہے نا، اس کے نشان بھی مل جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کبھی کسی جگہ ڈال کے سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کے کندھوں کے بیچ میں تھا، اور یہ پچھلی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ آپ کی بیگ پہ ایک مہر ہوگی، ایک سٹیمپ ہوگی. اور کچھ کرسچنز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس مہر کو دیکھا تھا پھر آپ کی نبوت کی دلیل دی، نبوت کی گواہی دی، جیسے حضرت علی بن حاتم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سائن تھا آپ کی نبوت کا. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا، وضو اور رجلی معمرات ہی، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا. اب یہاں دیکھیے ایشو کیا ہے کہ ایک مرد اور بیوی کیا دونوں مل کے وضو کر سکتے ہیں؟ اب آپ کے لیے اس میں کیا حرج ہے؟ کوشچن کیا تھا کہ ایک جگہ برتن کٹھا ہے، اب اس میں دونوں کے ہاتھ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان الرجال والنساء يتودعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرد اور عورتیں وضو کر لیتے تھے ایک ہی برتن سے آپ کے دور میں. اب یہ والی بات پھر تھوڑی سی مشکوک بنتی ہے. اچھا، عورتیں اور مرد اکٹھے وضو کرتے تھے، ایک جگہ کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنرل، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہے، اس سے مل کے ایک ہی جگہ پہ مرد اور عورتیں وضو کرنے لگ جائیں، ایک اس کا مثال یہ لی. دوسری اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ نہیں، مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی دونوں اکٹھے ہیں تو وہ ایک جگہ وضو کر سکتے ہیں. تیسرا اس میں ایک اشکال یہ بھی آتا ہے کہ پردے کی آیتوں کے اترنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی اجازت تھی کہ مرد اور عورت ایک جگہ وضو کر سکیں، لیکن ساری باتوں کو اگر جمع کر لیں تو محرم بھی تو ہو سکتے ہیں. تو بات بالکل سمپل ہے، آج ہمارے لیے اس میں کو بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. پردے کے ساتھ عورتیں ہیں، اب کہیں آپ سفر میں تھے، سارے مل کے جا رہے تھے، کچھ عورتیں کچھ مرد ہیں، اب ایک جگہ پانی رکھا ہوا تو مرد سارے کر لیں، پھر اس کے بعد ساری عورتیں کر لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزوں کو جب ہم اس کے حالات پہ لے کے چلتے ہیں تو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خاص وقت کی بات ہے. اب آپ کے اچھا جی دیکھو مسجدوں میں عورتوں کا اور مردوں کا وضو خانہ ہی کر دو کیونکہ ہم نے اس حدیث میں پڑھ لیا, تو یہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے گا, سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعوہ علی المغمى علیہ, ڈالنا اللہ کے نبی کا اپنے وضو سے بچے ہوئے پانی کو بے ہوش پر, یعنی یہ جو مغمى ہے نا, غما سے, غما کہتے چھپ جانا, وہ شخص جس کو ہوش نہیں رہی یعنی بے ہوش ہو گیا اس کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنے وضو کا پانی ڈالا تو اس کی رخصت تھی. کیسے, عن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, یعودنی اللہ کے نبی, جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے آئے, وانا مریض لا عاقل, اور میں اتنا بیمار تھا کہ مجھے ہوش نہیں تھا, یعنی میں اتنا سخت بیمار تھا کہ عقل کام نہیں کر رہی تھی. پھر کیا کیا آپ نے, فتوضأ, پھر آپ نے وضو کیا, وصب علی من ودوئہ, پھر میرے اوپر وضو سے بچا ہوا پانی چھڑکا, میں مجھ پر ڈال دیا, فعقلت, تو میں ہوش میں آ گیا, فقلت, تو میں نے کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, لمن المیراث, میرا وارث کون ہوگا یعنی میری وراثت کس کو ملے گی, انما یرثنی کلالت, کیونکہ میں تو کلالہ ہوں, فنزلت آیت الفرائض, اس پر کلالہ کی آیت نازل ہوئی جو وراثت کی ہے. اللہ حکم, آپ دیکھیے کہ ایک ایک صحابی کے لیے بعض دفعہ ایک حکم اتر آتا تھا نا. حضرت جابر جو تھے ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور ان کی بہت ساری بہنیں تھیں, جوان بہنیں تھیں, انہوں نے جب شادی کی تو ایک بوڑھی عورت سے کی بڑی عمر سے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کسی جوان سے کیوں نہیں کی, تم اس کو ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی, تم مطلب خوش رہتے ایک دوسرے کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری بہنیں ہیں گھر میں, اگر میں انہیں جیسی ایک نہ سمجھ اچھی اور لے آتا تو پھر وہ ہو سکتا ذمہ داریوں کا نہ سمجھتی. تو اللہ کے نبی نے پھر اس پر دعا دی آپ کو کہ تمہارا یہ فیصلہ درست تھا. اور ان کے باپ کی وفات کے وقت یہ بڑے اداس تھے, تو اللہ کے نبی نے کہا جابر میں تمہیں اداس کیوں دیکھ رہا ہوں, تو اللہ کے نبی باپ یاد آ رہا ہے میں قرض میں ہوں, میری بہنیں بھی ہیں, میں کیا کروں, تو آپ نے فرمایا تجھے بتاؤں کہ تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا, کیا کہا, کیا کہا کہ ابھی ان کی روح بھی اوپر نہیں گئی تھی تو اللہ نے ان کو اپنا دیدار کروا دیا. ہم تو مرنے والوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں, تو ان کو وہاں پتا نہیں کیا جنات النعیم اور سلام قول میں رب الرحیم ہے, تو یہ بات سن کے جابر مسکرا اٹھے. اور جابر کی ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے جو غزوہ خندق کے موقع پہ ہے, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں, صحابہ بھوکے ہیں, اتنی خندق کھود رہے ہیں, بھوک اتنی ہے, تو بیوی کے پاس آئے, کہنے لگے کھانے کو کچھ ہے, کہنے لگی دو تین سیر جو رکھے ہوئے, کہا اچھا تم آٹا گوندو میں نبی کو بلا کے لاتا ہوں, کچھ چھوٹی سی بکری تھی یا کچھ گوشت تھا تھوڑا سا وہ تیار کیا, آ کے اللہ کے نبی کے کان میں کہا کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, آپ نے کہا اچھا چلو جاؤ سب کو بلا لو. اب جابر کو تو ہوش گم ہو گئے, گھر آ کے بیوی سے کہا اللہ کے نبی تو پورا لشکر لے کر آ رہے ہیں, کہا تم نے بتا دیا تھا کہ آٹا تو اتنا ہے یا چھتنا, میں یہ تو بتا دیا تھا, کہ پھر کوئی فکر نہیں, ٹرسٹ, اصل بات ٹرسٹ, ہم ٹرسٹ نہیں کرتے تو دھکے کھاتے ہیں. خیر وہی ہوا, اللہ کے نبی آئے, آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ جس ہنڈیا میں کھانا پک رہا تھا تم نے اس کو کھولا تو نہیں, اور جس تنور میں روٹی پک رہی ہے تم نے اس کا ڈھکن تو نہیں کھولا, کا نہیں کھولا کا پیچھے ہو جاؤ. پھر وہاں اللہ کے نبی بیٹھے, آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا وہاں اس کے اندر کھانے کے اندر, یہ وہ اللہ کے نبی کے لیے تھا, آج میں آپ یا کوئی پیر فقیر کو نہیں ڈال سکتا کوئی کسی کی, یہ تو اللہ کے نبی کی خاص بات ہو سکتی, اس کھانے میں